Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرد الله جهرة فأخذتهم الصائقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارحمنا بالقران العظيم امين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہم مسلسل پچھلے 5 ماہ سے سلسلے وار قرآن مجید کے پاروں کے مضامین کا خلاصہ سمجھ رہے ہیں. اب تک 5 پارے ہم مکمل کر چکے ہیں, انشاءاللہ آج ہم 6ٹے پارے کا خلاصہ سمجھیں گے. یہ بات پچھلے 2 مہینے سے عرض کی جا رہی ہے کہ ویسے 6ٹے پارے کا آغاز تو ہوتا ہے آیت نمبر 147 سے, لیکن یہ بات میں نے عرض کی تھی پچھلی بار بھی, اس سے پچھلی بار بھی, کہ 2 تقسیمیں قرآن مجید کی ایسی ہیں جو دور نبوی کے بعد کی ہیں, بلکہ دور صحابہ کے بھی بعد کی ہیں. ایک پاروں کی تقسیم اور ایک رکوعوں کی تقسیم. دور نبوی میں قرآن مجید آیات میں, صورتوں میں اور منزلوں میں تقسیم تھا, لیکن بعد میں پھر صاحبان علم نے قرآن مجید کو پاروں میں اور رکوع میں تقسیم کیا. رکوع کی تقسیم یہ بڑی پرحکمت ہے اس معنی میں کہ جہاں ایک مضمون مکمل ہوتا ہے وہیں رکوع کا نشان ہوتا ہے, لیکن پاروں کی تقسیم میں مضامین کی تقسیم کی حکمت نہیں رکھی گئی, بلکہ پاروں کی تقسیم میں صرف پیش نظر یہ تھا کہ قرآن مجید کے 30 برابر حصے ہوں, ایک حصہ روز پڑھا جائے اور ایک مہینے میں تلاوت کلام پاک مکمل ہو جائے. لیکن ان پاروں کی تقسیم میں مضامین ٹوٹ جاتے ہیں, اور چونکہ ہم مضامین کا خلاصہ پڑھ رہے ہیں اس لیے مجبوری ہے کہ پھر ہم بجائے پاروں کے رکوع کی تقسیم کو بنیاد بنائیں. تو یہ وجہ ہے کہ ہم نے 5ویں پارے میں بھی جو سورہ نساء کا 4th رکوع تھا وہ مکمل کیا تھا. وہ 4th رکوع کی 1 آیت آیت نمبر 23 4th پارے میں تھی, اور اس کی 2 آیتیں 24 اور 25 وہ 5ویں پارے میں تھیں. تو ہم نے 25 آیت تک پڑھی تھی سورہ نساء. اسی طریقے پر آج بھی ہم اب جو شروع کر رہے ہیں وہ شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 153 سے, یعنی سورۃ النساء کے 22ویں رکوع سے, کیونکہ 21ویں رکوع اس کا کچھ حصہ 5ویں پارے میں, کچھ 6ویں پارے میں ہے. تو ہم نے پچھلی بار 21ویں رکوع پورا مکمل کر لیا تھا, ایک مضمون مکمل ہو گیا تھا. اب آج ہم جو الحمدللہ شروع کر رہے ہیں یہ سورہ نساء کے 22ویں رکوع سے اور آیت نمبر 153 سے. اب یہ جو 3 رکوع سورت کے باقی رہ گئے ہیں سورہ نساء کے 22, 23 اور 24, ان 3 رکوعوں میں خطاب اہل کتاب سے بھی ہے اور مسلمانوں سے بھی ہے. اہل کتاب کے جرائم بھی بیان ہوئے ہیں, ان کی بعض خوبیوں کا بھی اعتراف ہے, اور اہل ایمان کے لیے بڑی اہم ہدایات ہیں. آج 153 سے 156 میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے وہ جرائم بیان کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی. یہ جرائم حسب ذیل ہیں. نمبر 1, وہ اللہ کے رسولوں سے بے جا قسم کے مطالبات کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام سے ان کے مطالبے ہم پڑھ چکے ہیں پہلے پارے میں، یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں اللہ کو بالکل سامنے لا کر دکھائیے، ارن اللہ جہرتن، پھر ہم آپ کی بات مان لیں گے. اسی طریقے پر انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ ہم من و سلوہ کھا کھا کے اکتا گئے ہیں، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں پیدا کرو، زمین اگاتی ہے، یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلہا وقصائها وفومها. اسی طریقے پر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے، بشرطے کہ آپ ہمارے سامنے قرآن پاک لے کے اتریں، ہمارے سامنے آپ آسمان پر جائیں اور ہمارے سامنے قرآن پاک لے کر اتریں، ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آپ سے بیجا مطالبہ کر رہے ہیں، ان کی عادت ہے، ان کا وتیرہ ہے، یہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے بیجا مطالبات کرتے رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا امتحان لیں، اللہ کے نبیوں کا امتحان لیں، اور یہ ان سے طرح طرح کے مطالبے کرتے ہیں. یہ ان کا پہلا جرم تھا جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی. دوسرا یہ کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام جب گئے توحید طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے اور توحید کے وصولی کے لیے، تو انہوں نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا. نمبر تین، اللہ نے ان سے عہد دیا تھا کہ جب بھی کوئی شہر فتح ہو تو تم نے شہر میں داخل ہونا ہے عاجزی کے ساتھ، تم نے اتراتے ہوئے اکڑتے ہوئے داخل نہیں ہونا. لیکن اور مزید ان سے عہد دیا تھا کہ سب کا دن، ہفتے کا دن تم اپنا خالص کر لو اللہ کی عبادت، اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر کے لیے. انہوں نے عہد کیا اور پھر عہد کی خلاف ورزی کی. نمبر چار، یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے. نمبر پانچ، انہوں نے کئی انبیاء کو ناحق شہید کیا، حضرت یحییٰ، حضرت زکریہ، ایک غالباً حضرت یرمیہ ہے، ان کا ذکر قرآن پاک میں تو نہیں ہے لیکن روایات میں ہے. پھر جو بھی نمبر چھ، جو بھی کوئی انہیں اصلاح کرتا تھا، انہیں سمجھاتا تھا، یہ جواب میں کہتے تھے قلوبنا غلف، کہ ہمارے دل لپٹے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں میں تمہاری کوئی بات داخل نہیں ہو سکتی، ہمارے پیمانے پہلے ہی لبریز ہیں، اس میں مزید کوئی داخل ہونے کا امکان نہیں ہے. اللہ نے فرمایا بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے ان کی ان باتوں کی وجہ سے. اور پھر ساتواں جرم ان کا یہ کہ انہوں نے حضرت مریم سلام علیہا پر بدکاری کا الزام لگایا کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی پیدائش موزانہ نہیں ہے معاذ اللہ، اور ان کی والدہ نے غلط کام کیا ہے، اور یہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ولد الزنا ہے. تو یہ ان کے جرائم تھے جس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی. پھر آیت 157 سے 159، یہ کچھ ٹائپنگ کی مسٹیکس آج زیادہ ہیں ہیڈنگز میں، یہ 151 کے بجائے 157، آیت 157 سے 159. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانے کے واقعے کا ذکر کیا. یہود کا متکبرانہ دعویٰ پہلے نقل کیا، انہوں نے بڑے تکبر سے کہا کہ انا قتل المسیح عیسیٰ ابن مریم، ہم نے عیسیٰ جو مسیح ابن مریم ہیں ہم نے ان کو قتل کر دیا. جواب میں اللہ نے فرمایا رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسولوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت قرآن پاک میں بیان ہوئی کہ لا اغلب بننا انا و رسولی، سورہ مجادلہ آیت 21، کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے. لہذا سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی قوم رسول کو شہید کر سکے، انبیاء کو شہید کیا گیا ہے لیکن رسول، اللہ نے پوری قوم نوح کو ہلاک کر دیا لیکن نوح علیہ السلام کو بچا لیا، قوم ہود ہلاک ہو گئے لیکن ہود علیہ السلام بچا لیے گئے. اسی طرح سے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں ان کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے، وما قتلوہ وما صلبوا، نہ ان کو قتل کیا نہ ان کو صلیب دی، ولیکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے معاملہ ایسا کیا گیا کہ صورت بدل دی گئی، یعنی تشبیہ دے دی گئی شبہ لہم. اور برنباس کی انجیل میں پورا واقعہ موجود ہے کہ جس حواری نے غداری کی تھی اور جو سرکاری سپاہیوں کو لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا، اللہ نے اس کی شکل کر دی عیسیٰ علیہ السلام جیسی اور اس کو صلیب پہ لٹکا دیا گیا. لیکن بعد میں پریشان رہے کہ اگر یہ عیسیٰ ہے تو وہ حواری کہاں گیا، اور اگر یہ حواری ہے تو عیسیٰ کہاں چلے گئے. تو فرمایا کہ ولیکن شبہ لہم، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ جو مصلوب ہونے والا شخص تھا اس کی صورت کو عیسیٰ علیہ السلام کی صورت سے بدل دیا گیا. برفعہ اللہ الیہ، عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالی نے اوپر اٹھا لیا، اور مزید اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ ہے کہ وہ اپنی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ ہے کہ مرنے سے پہلے وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے گا۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے اور جتنے بھی اس وقت اہل کتاب ہیں وہ سب کے سب آپ کے بارے میں یقین کر لیں گے کہ یہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ جو اپنے اس یقین کا زبان سے بھی اظہار کریں گے وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کو کہیں گے کہ میں خود بحیثیت امتی آیا ہوں اور اصل اس وقت رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو ان پر ایمان کا اظہار نہیں کریں گے یعنی یہودی، وہ یہودی پھر ہلاک اور برباد ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان کی ہلاکت اسی طرح سے ہوگی جس طرح سے کہ حضرت نوح کے سامنے قوم نوح کی ہلاکت ہوئی، قوم ہود کے سامنے حضرت ہود کے سامنے قوم ہود کی ہلاکت ہوئی۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جہاں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہ پہنچے گی جو یہودی سامنے ہوگا وہ پگھل جائے گا، اور اگر کوئی یہودی پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا تو پتھر پکار کر کہے گا میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو وہاں سے نکال کے ختم کیا جائے گا، اور جو بھی ان کے جرائم ہیں ان کو سزا بھرپور مل کے رہے گی۔ پھر ذرا اس کو ٹھیک کیجئے، اگلی آیات ہے آیت 160 اور 161، یہ دو تین جگہ آج غلطی ہے ٹائپنگ کی۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ یہود پر اللہ نے بعض پاکیزہ نعمتیں حرام کر دی، اور وہ کیوں حرام کی؟ والذین ہادوا حرمنا طیبات ما احل لہم، یہود کے لیے بعض ایسی پاکیزہ چیزیں اللہ نے حرام کی جو ان کے لیے پہلے حلال تھیں، وہ کیوں؟ فرمایا فبظلم من الذین ہادوا، اس وجہ سے نمبر ایک کہ وہ ظلم کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے، نمبر دو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے کثرت سے دوسروں کو روکتے تھے، اور نمبر تین واخذ الربا، وہ سود لیتے تھے، اور نمبر چار لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے۔ پھر آیت نمبر 162 میں جو ان کا اچھا عنصر تھا یہودیوں کا، اللہ نے اس کا بھی اعتراف کیا کہ سارے برابر نہیں ہیں، لیکن الراسخون فی العلم منہم، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کہ علم کی گہرائیوں تک رسائی رکھتے ہیں، واقعتاً صاحب علم ہیں، اور یہ ان کی علم کی صداقت کا فیض ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں قرآن مجید پر بھی، وہ ایمان رکھتے ہیں سابقہ جو بھی آسمانی کتابیں ہیں ان پر بھی، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کو شاندار بدلے سے نوازے گا۔ اس کے بعد آیت 163-164، ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے انبیاء کے پیارے ناموں کا بڑا حسین گلدستہ پیش کیا ہے۔ کل 13 انبیاء کا ذکر ہے جو ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ و اوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان و آتینا داود زبورا۔ 12 نبیوں کا ذکر ایک ہی آیت میں ہے، آیت 163 میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اور پھر ایک رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیت نمبر 164 میں ہے۔ اس آیت میں فرمایا رسولن قد قصصناہم علیک ورسول لم نقصصہم علیک، ایسی بھی رسول ہے کہہ رہے بھی جن کا ذکر، جن کا حال ہم نے آپ کو سنا دیا، اور ایسے بھی ہیں کہ جن کا ذکر ہم نے آپ کو نہیں سنایا۔ یعنی رسول صرف وہ نہیں ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی اللہ نے رسول بھیجے۔ قرآن مجید میں کل 26 انبیاء اور رسولوں کا ذکر ہے، لیکن رسول اس کے علاوہ بھی آئے ہیں۔ اور پھر دو رسولوں کا ذکر ذرا خاص انداز سے ہے، حضرت داؤد کا کہ وآتینا داؤد زبورا، اور موسیٰ علیہ السلام کا کہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ اس کے بعد آیت 165 میں اللہ نے بتایا کہ رسول بھیجے کیوں، رسالت کا مقصد کیا تھا؟ رسالت کا مقصد تھا انسانوں پر اتمام حجت. ایمان بالرسالت کے حوالے سے قرآن مجید کی بڑی اہم آیت ہے، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. یہ جو بھی رسول آئے یہ بشارت بھی دیتے تھے اور خبردار بھی کرتے تھے، اللہ کے احکامات سکھاتے تھے اور پھر بتاتے تھے کہ جو احکامات پر عمل کرے گا اس کے لیے یہ نعمتیں ہیں بشارت، اور جو احکامات سے پہلو تہی کرے گا اس کی یہ سزا ہے، خبردار کرنا انسان. اور فرمایا اس لیے لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہ رہے، کوئی حجت نہ رہے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنی بے عملی کے لیے. کوئی لوگ یہ نہ کہہ سکے اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، ہم بے خبری کے اندر ہلاک ہوئے، ہمیں پتہ ہوتا تو ہم عمل کر لیتے. تو رسولوں نے آ کر اتمام حجت کر دی، اب کسی کے پاس اللہ کے سامنے بے عملی کا جواز نہیں ہوگا. اس کے بعد آیت 166-169، ان چار آیتوں میں قرآن مجید کی حقانیت کا بیان بڑے جلالی انداز میں ہے. فرمایا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، اللہ تبارک و تعالی خود اس بات پر گواہ ہے کہ اس نے جو کتاب نے بھی آپ کی طرف نازل کی ہے وہ نازل کی ہے اپنے علم کی بنیاد پر. یہ پوری کتاب اللہ کے علم کامل کا مظہر ہے، وہ علم کے جس میں کوئی ارتقاء کا امکان نہیں ہے. انسان اگر کوئی کتاب مرتب کرتا ہے اور اس کو اثر لگ جاتا ہے تو وقت کے ساتھ اس کی سوچ بدلتی ہے، اس کتاب کے اندر پھر کوئی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، کوئی تضاد نظر آتا ہے کہ پہلے اس کی سوچ کچھ اور تھی اور رفتہ رفتہ اس کی سوچ میں کوئی ارتقاء ہوا ہے. لیکن یہ پوری کتاب اللہ کے علم کامل کی مظہر ہے، اس پوری کتاب میں کہیں پر کوئی تضاد نظر نہیں آئے گا. اور فرمایا کہ اللہ بھی اس پر گواہ ہے کہ یہ کتاب اے نبی آپ پر اللہ ہی نے نازل فرمائی ہے، اور فرشتے بھی گواہ ہیں. لیکن فرمایا وکفا باللہ شہیدا، اللہ تبارک و تعالی اکیلے ہی کی گواہی کافی ہے. اب اس کے بعد جو لوگ اس حق کا، اس کتاب حق کا کفر کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی اس پر ایمان لانے سے روکتے ہیں، وہ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو کبھی معاف نہیں کرے گا اور انہیں کبھی بھی سیدھے راستے کی ہدایت نہیں دے گا. ہاں صرف ایک راستے کی رہنمائی کرے گا ان کے لیے، الا طریقہ جہنم، اور وہ راستہ ہوگا جہنم کا راستہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے. جیسے ابھی ہمارا قرآن پر ایمان ہے، اللہ تعالی اس ایمان کو ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتار دے، اور اللہ تبارک و تعالی ایمان اور یقین کے ساتھ ہی ہمیں موت عطا فرمائے. اس کے بعد آیت 170 میں اللہ نے تمام انسانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے. فرمایا کہ دیکھو تمہارے پاس ہمارے رسول حق کے ساتھ آ چکے ہیں، ان پر ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری خیر ہے. اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو جان لو کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی نافرمانی کی سخت سزا دے سکتا ہے. تو بہتر یہ ہے، بھلائی اسی پہ ہے کہ ایمان لے آؤ. آج 171 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اہل کتاب میں سے، اس سے پہلے یہودیوں سے خطاب تھا، اب خطاب اہل کتاب میں سے عیسائیوں سے ہے. اور عیسائیوں کو جو وہ حد سے گزر گئے، اعتدال سے ہٹ کر غلو اختیار کیا، اس کے حوالے سے انہیں اعتدال کی اور انہیں میانہ روی کی تلقین کی جا رہی ہے. یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، اہل کتاب دیکھو دین میں غلو مت کرو، دین میں حد سے مت بڑھو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایسی محبت کہ ان کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا، اور آگے چل کر آئے تو ان کے ایک فرقے یعقوبیہ نے کہا کہ نہیں بس یہی اللہ ہے. معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں آ کر حلول کر گیا ہے. اور ان کے ایک اور فرقے ملکیہ، اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں وہ بھی معبود ہیں، حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم وہ بھی معبود ہے، اللہ بھی معبود ہے، تصویر کا قدر اختیار کر لیا. تو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، اور وہ اللہ کا ایک کلمہ ہے. یہ وہ کلمہ تھا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا حضرت مریم کی طرف، اور اس کلمے نے وہ کام کیا کہ جو کام بچے کی پیدائش میں والد کی طرف سے ہوتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ، اللہ کا خاص کلمہ اس معنی میں ہے، اور فرمایا کہ معبود صرف ایک اللہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہرگز معبود نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول اور ایک موزانہ پیدائش کے حامل ہیں. تو بہتر ہے کہ مشرکانہ تصورات سے باز آ جاؤ اور توحید خالص کو اختیار کر لو. آج بدقسمتی سے جہاں یہود کی دنیا داری وہ بھی ہمارے اندر آئی، اسی طرح سے اہل کتاب کے عیسائیوں کے حوالے سے غلو بھی مختلف شکلوں میں ہمارے ہاں آ گیا. بعض ایسے گمراہ کن تصورات اور ایسی بدعات ہیں کہ ہم نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا. اس کا بڑا خوبصورت نقشہ الطاف حسین حالی نے کھینچا کہ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. آج ہماری اکثریت کا اکثر و بیشتر تصور وہ یہی ہے. ہماری اکثریت دین سے دور، قرآن سے دور، اور جس طرح سے مزاروں کے اوپر خرافات بھی ہوتی ہیں اور شرک بھی ہوتا ہے. ابھی حال ہی میں ایک بریلوی مکتب فکر کے علماء نے ایک فتویٰ دیا ہے، ندائے خلافت کے تازہ شمارے میں وہ فتویٰ ہم نے چھاپ دیا ہے، کہ انہوں نے بتایا کہ مزارات پر یہ جو حرکتیں ہوتی ہیں یہ بریلوی مکتب میں بھی جائز نہیں ہیں. خامخواہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بریلوی مکتب فکر میں یہ تمام چیزیں جائز ہیں، پوری تفصیل دی ہے، لیکن بدقسمتی سے عوام ان کا حقیقت میں تو کوئی مقصد بھی نہیں ہے، لا علمی ہے. اور لا علمی کی بنیاد پر بعض ایسی ایسی چوما چاٹیاں اور ایسے ایسے سجدے اور ایسے ایسے مزارات کے اوپر مختلف حرکتیں ہیں کہ جو شرک کے زمرے میں آتی ہیں. اس کے بعد آیت 172-173 میں یہ فرمایا کہ مرتبے کی بلندی اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے، جو جتنا اللہ کے سامنے جھکتا ہے اتنا اللہ کی رگاہ میں اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے. اور یہ حدیث آپ سب نے سنی ہوگی کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جبکہ اللہ کی بارگاہ میں اور سجدہ ریز ہوتا ہے. یہاں فرمایا کہ اللہ کے جو مقرب بندے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے میں اور اس کی بندگی کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے. عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے خدائی میں شریک کر دیا، فرشتوں کو مشرکین مکہ نے خدا کی بیٹیاں قرار دے دیا. ان دونوں کے بارے میں فرمایا کہ ان دونوں کو اس میں کوئی آر نہیں ہے. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربین. نہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس میں کوئی آر ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں، اور نہ اللہ کے مقرب فرشتوں کو اس میں کوئی آر ہے، بلکہ یہ لوگ اللہ کی بندگی، اللہ کے سامنے جھکنے کو اپنے لیے مقام ثابت سمجھتے ہیں. اب فرمایا کہ جو لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے سے اعراض کریں گے، تکبر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو اپنے پاس جمع کرے گا اور دردناک عذاب سے دوچار کرے گا. اس کے برعکس جو لوگ اللہ کے سامنے جھکیں گے، اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ انعامات بھی دے گا، اونچا مقام بھی دے گا. آیت 174-175 میں فرمایا کہ یہ بالکل آپ سمجھیے کہ آخری آیات ہیں، اور ایک بار پھر دعوت ہے تمام انسانوں کو بھی، خاص طور پر اہل کتاب کو بھی، کہ اللہ کی رحمت میں آنے کا ذریعہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے. وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور، قرآن مجید کی صورت میں واضح رہنمائی، واضح روشنی وہ نازل کر دی ہے. فمن آمن باللہ، اب جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لایا، واعتصم بہ، اور جو قرآن کے ساتھ چمٹ گیا، یعنی قرآن کے ساتھ چمٹنے کا مطلب کیا ہے؟ صرف زبان سے اقرار نہیں، اس نے دل سے یقین حاصل کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. نمبر دو، اس نے قرآن مجید کی باقاعدہ تلاوت کی. نمبر تین، قرآن مجید کو سمجھا. نمبر چار، اس کے انفرادی احکامات پر عمل کیا، اس کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے سرتوڑ کوشش کی، اور اس کی تعلیمات کو جس نے عام کیا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے خوش نصیبوں کو اپنی طرف سے رحمت میں داخل کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے گا. اس کے بعد پھر نوٹ کیجئے، غلطی ہے، یہ آیت نمبر 176 ہے، لاسٹ آیت سورہ نساء کی. اس آیت میں ایک بار پھر اللہ نے وراثت کے حوالے سے ایک حکم کا ذکر کیا ہے. آیت نمبر 12 میں وراثت کا حکم آیا تھا کلالہ کے لیے. کلالہ کہتے ہیں ایسے شخص کو, ایسا مرد یا ایسی عورت کہ جس کے نہ والدین ہوں اور نہ جس کی اولاد ہو, یعنی جس وقت اس کا انتقال ہو رہا ہو اس کے والدین بھی فوت ہو چکے ہوں اور اس کی اولاد یا تو ہو ہی نہ یا ہو تو فوت ہو چکی ہو. اب ایسا شخص کلالہ ہے اور کلالہ کی وراثت اگر تو اس کی مرد ہے اس کی بیوی ہے تو بیوی کو تو ملے گی, یا عورت ہے اس کا شوہر ہے تو اس کو ملے گی, لیکن بیوی یا شوہر کو دینے کے بعد اب جو بھی کلالہ کا ترکہ بچے گا وہ ترکہ تقسیم ہوگا اس کے بہن بھائیوں میں. اب بہن بھائی تین قسم کے ہیں. ایک وہ ہے کہ جو ماں شریک ہے, یعنی ایسے بہن بھائی کے ماں مشترک ہے لیکن والد مختلف تھا, ان کو وراثت میں کیا حصہ ملے گا, آیت 12 میں اس کا ذکر ہے. باقی اس کے علاوہ جو سگے بہن بھائی ہیں جسے ہم کہتے ہیں حقیقی یا عینی, یا وہ بہن بھائی ہیں جو باپ شریک ہیں, ان کا حکم ایک ہی جیسا ہے وہ یہاں پر بیان ہوا ہے. اور ان کو وراثت بالکل اس طرح سے ملے گی جیسے کہ اولاد کو اپنے والدین کی وراثت ملتی ہے, یعنی اس میں ہر جیسے کہ بیٹے کا حصہ بہن سے دو گنا ہوتا ہے, اسی طرح سے عینی اور اللہ کی بہن بھائیوں میں سے بھی ہر بھائی کا حصہ بہن کے مقابلے میں دو گنا ہوگا. لیکن اس کی مزید تفصیل کیا ہے یہ کتب فقہ میں دیکھی جا سکتی ہے, اور یا یہ ہے کہ کسی بھی جو ہے وہ صاحب علم مفتی یا صاحب علم ان سے ہم معلوم کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ یہاں پر آ کر سورہ نساء کا الحمدللہ اس کی تکمیل ہوئی. اب اس کے بعد سورۃ المائدہ. سورۃ المائدہ پورے قرآن مجید میں شریعت اور نفاذ شریعت کے موضوع پر انتہائی اہم ترین سورہ مبارکہ ہے. اس سورت کے حوالے سے امام بیکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل فرمایا ہے کہ علموا رجالکم سورۃ المائدہ, اپنے مردوں کو سورۃ المائدہ سکھاؤ, وعلموا نساءکم سورۃ النور, اور اپنی خواتین کو سورۃ النور سکھاؤ. سورہ مبارکہ کے مضامین کا تجزیہ. اس سورت کی جو پہلی 11 آیتیں ہیں, دو رکوع اور پہلی 11 آیتیں, ان میں احکامات شریعت ہیں اور خاص طور پر تکمیل دین اور تکمیل شریعت اس کا اعلان ہے. اس کے بعد مسلسل 5 رکوع آیت نمبر 12 سے لے کے آیت نمبر 43 تک, ان میں اہل کتاب کی شریعت پر عمل اور نفاذ شریعت کے لیے جد و جہد سے پہلو تہی کا بیان ہے عبرت کے لیے کہ تم سے پہلے شریعت دی گئی تھی اہل کتاب کو, عمل کرنے کے حوالے سے بھی پہلو تہی کی, اور اس کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے حوالے سے بھی جد و جہد سے اعراض کیا. اس کے بعد ایک رکوع 7 رکوع آیت 44-50 نفاذ شریعت کے لیے پرزور تاکید, پورے قرآن مجید کا اس موضوع پر نقطہ عروج. یہ رکوع نمبر 7 ہے سورہ مائدہ کا, آیات 44-50. اس کے بعد رکوع 8 آیت 51-56, اس میں جو اللہ کی جماعت اللہ کی پارٹی ہے اللہ کے بندے ہیں ان کے کیا اوصاف ہیں ان کا ذکر ہے. اس کے بعد رکوع 9-11 یعنی 3 رکوعوں میں آیت 57-86 میں اہل کتاب کے لیے ترغیب بھی ہے, ان کو ایمان لانے کی دعوت, اصلاح کی دعوت, اچھے اجر کی نوید بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی گمراہیوں پر ان کے جرائم پر ملامت بھی ہے. پھر اس کے بعد رکوع 12-14 میں آیت نمبر 87-108 ایک بار پھر احکامات شریعت ہیں, اور اس کے بعد آخری 2 رکوع یعنی آیات 109-120 اس میں ایمان بالرسالت کا بیان ہے. آیت 1-2 اہم اصول ہدایات اور احکامات شریعت. یہ جو شروع کی 2 آیتیں ہیں طویل آیتیں ہیں, ایک آیت تو ذرا چھوٹی ہے لیکن آیت نمبر 2 خاصی طویل ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اصولی اعتبار سے 2 ہدایات دی ہیں. پہلی ہدایت ہے اوفو بالعقود, اسی سے آغاز ہوتا ہے سورہ مبارکہ کا, یا ایھا الذین آمنوا اوفو بالعقود, اے لوگو جو ایمان لائے ہو جو بھی تمہارے وعدے اور معاہدے ہیں ان کی پاسداری کرو. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ مائدہ نازل ہوئی ہے سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد. صلح حدیبیہ میں مشرکین سے ایک معاہدہ ہوا تھا, اسی صلح حدیبیہ میں طے ہوا تھا کہ اب مسلمان اور مشرکین یہ دونوں ان کو اختیار ہے کہ جن قبائل سے چاہیں یہ معاہدے کر لیں, اور پرانے سارے معاہدے قبائل سے کر لیں, تصور ہوں گے اب نئے سرے سے صف بندی ہوگی. لہذا مسلمان بھی کوشش کر رہے تھے کہ زیادہ زیادہ قبیلوں کے ساتھ معاہدہ کر کے ان کو اپنا حلیف بنا لیا جائے. تو فرمایا کہ قریش یا جس قبیلے سے تمہارا معاہدہ ہو اس معاہدے کو پورا کرو. دوسری جو اصولی ہدایت ہے وہ یہ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو. جو کام اچھا ہے وہ کوئی کر رہا ہو اس کی تحسین کرنی چاہیے. اسی طرح سے جو ممکن تعاون اس کے ساتھ کرنا چاہیے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اور جو بھی کام گناہ کا اور زیادتی کا ہے اس میں ہرگز تعاون مت کرو چاہے وہ کوئی بھی کر رہا ہو. یہی وجہ ہے کہ بعض ایسی چیزیں بھی حرام امور میں آتی ہیں جو کہ کسی غلط کام کی معاونت کے حوالے سے ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر شراب کا پینا بھی حرام ہے لیکن شراب کا تیار کرنا, شراب کو سپلائی کرنا, شراب کو بیچنا, یہ بھی ساری چیزیں حدیث میں آتا ہے کہ حرام ہے. تو نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرو, گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون مت کرو. پھر اس ان دو آیتوں میں اللہ تعالی نے شریعت کے چار احکامات عطا فرمائے. پہلا حکم کہ احل لکم بہیمت الانعام, تمہارے لیے چوپایوں میں سے اللہ نے مویشی حلال کر دی. اب یہ بڑے فکری بحثے ہیں کہ ان چوپایوں میں سے مویشی کون سے ہوتے ہیں. عام طور پر تین باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ چوپایوں میں سے وہ جانور کے جو چرندے ہوں یعنی گھاس کھاتے ہوں, جن میں درندگی نہ ہو, گوشت کھانے کا معاملہ نہ ہو. نمبر دو, وہ گھاس کھانے کے بعد جگالی کرتے ہوں. گھوڑے کو اور گدھے کو اس لیے حلال نہیں سمجھا جاتا اکثر فقہا کے نزدیک کہ وہ جگالی نہیں کرتے. اور نمبر تین, ان کے ناخن پھٹے ہوئے ہوں. جیسے کہ اونٹ کا ناخن ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ وہ گھوڑے کتنا پورا سالم اس کا شو نہیں ہوتا. اسی طریقے پر بکری کا ناخن پھٹا ہوا ہوتا. تو اگر یہ تین شرطیں پوری ہو رہی ہیں تو چوپایوں میں سے ایسے مویشی اللہ تبارک و تعالی نے حلال کر دیے. نمبر دو, حالت احرام میں شکار کرنا اللہ نے ممنوع قرار دیا. نمبر تین, حرمت والے مہینے رجب, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم, پھر حرم کی طرف قربانی کے لیے لے جائے جانے والے جانور جنہیں حدی کہا جاتا ہے, کہ جو جانور لے جایا جا رہا ہے کہ اس کو حدود حرم میں قربان کیا جائے گا, یا وہ جانور جو حرم میں قربانی کے لیے وقف کر دیے گئے ہیں, ابھی اپنے مقام پر کسی کے گھر میں کوئی گائے بندی ہوئی ہے لیکن اس کے گلے میں ایک خاص پٹا پڑا ہوا ہے, وہ پٹا یا قلادہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو مخصوص کر دیا گیا ہے, کسی بھی وقت اس کو لے جا کر حرم میں قربان کیا جائے گا وہ جانور. اور اسی طرح سے وہ عازمین کہ جن کا عزم ہے, جو جا رہے ہیں حج یا عمرے کے لیے احرام باندھے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف, بیت اللہ کی طرف, فرمایا کہ یہ سب کے سب شاعر اللہ میں سے ہیں. شاعر اللہ, شعرا کی جمع شاعر, ایسی کوئی بھی شے کہ جس کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی یاد آ جائے. عازمین حج یا عازمین عمرہ کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے کہ یہ بندے بھی ہماری طرح کے ہیں, لیکن یہ کس طرح سے صرف اللہ کی رضا کی خاطر اپنا پیسہ اپنا وقت قربان کر کے اس سفر کے اوپر جا رہے ہیں. اسی طرح سے وہ جانور بھی دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے کہ اگر اس کا مالک چاہتا تو اس کو بیچ کر اس سے کوئی فائدہ حاصل کرتا, لیکن وہ اس کو لے کے جا رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کیونکہ اللہ یاد آتا ہے, یہ تمام شاعر اللہ میں سے ہیں. اور حکم دیا گیا کہ تم ان سب شاعر کی ان کی تعظیم کرو, یعنی حاجیوں کی یا جو معتمرین عمرہ کرنے والے ہیں ان کی خدمت کرو, ان کو ہر طرح کا جو بھی ان کا تعاون ہو سکتا ہے ضرورت ہوتی ہے ان کو پہنچاؤ. اسی طرح سے جو حجی کے جانور ہیں یا وہ جانور جو وقف ہے حرم میں قربانی کے لیے, ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ, نرمی سے پیش آؤ, ان کی خدمت کرو. تو فرمایا کہ جتنے بھی شاعر اللہ ہیں ان کی حرمت ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے. نمبر چار, کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ زیادتی کرو. ٹھیک ہے, انہوں نے زیادتی کی ہے, لیکن اب یہ نہیں کہ تم بھی جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ معاف کر دو, درگزر کرو. اس کے بعد آیت نمبر تین بڑی اہم آیت, اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کی تکمیل کا اعلان کیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا, تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. یعنی اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے. مذہب جو ہوتا ہے اس کا تعلق صرف انسان کے انفرادی معاملات سے ہوتا ہے، دین انفرادی اجتماعی تمام گوشوں کا احاطہ کرتا ہے. تو میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. اب دین کی تکمیل کے بعد اگر کوئی نئی چیز داخل کی جائے گی دین میں، وہ بدعت ہے. اسی طرح سے اب دین کی تکمیل کے بعد اگر کوئی شخص اٹھ کر کھڑا ہو کر دعویٰ کرے گا نبوت کا، تو وہ جھوٹا ہے، دھوکے باز ہے، ملعون ہے. اس لیے کہ جب دین مکمل ہو گیا تو اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں رہی. یا تو دین مکمل نہ ہوتا تو کوئی نبی آتے جو اس کی تکمیل کرتے، اور یا یہ ہے کہ دین مکمل ہونے کے بعد اس میں کوئی تحریف ہو جاتی، وہ دین محفوظ نہ ہوتا، تو پھر ضرورت ہوتی کوئی نبی آئے اور جو تحریف ہوئی ہے اس کی آ کر وہ اصلاح کر دے. لیکن ظاہری بات ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود قرآن مجید میں لے لیا اور دین کی تکمیل کا اعلان اللہ نے خود قرآن پاک میں کر دیا. لہذا اب نہ کسی نبی کے آنے کا امکان ہے اور نہ ہی دین میں کسی اضافے کی گنجائش ہے. اس عظیم اعلان کے بعد اس آیت میں بھی کچھ احکامات شریعت آئے ہیں. نمبر ایک، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے مردار، خون، خندیر کا گوشت اور اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر نظر کیا گیا کھانا حرام ہے. یہ چار چیزوں کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی اس سے پہلے آ چکا ہے اور اب اس کے بعد دوبارہ سورہ مائدہ میں آیا ہے، پھر اس کا ذکر پھر آئے گا سورہ انعام میں، اور پھر انشاءاللہ آئے گا سورۃ النحل میں. جھٹکے کا گوشت کیوں حرام ہے؟ اس لیے حرام ہے کہ پورا خون نہیں نکلتا جانور کے جسم سے. مشینوں سے جو مرغے ذبح کی جاتی ہیں تو ان میں بعض اوقات بعض ایسے پلانٹ بھی ہیں کہ جن میں پہلے مرغیوں کو کرنٹ لگایا جاتا ہے، کرنٹ لگانے سے اس کے جو اعضا ہے وہ شل ہو جاتے ہیں، ان میں حرکت نہیں رہتی، اس کے بعد پھر مشین چھری پھیر دیتی ہے. لیکن چونکہ اعضا شل ہو چکے ہوتے ہیں اور مرغی حرکت نہیں کر سکتی، لہذا پرکتی نہیں ہے، خون نہیں نکلتا، لہذا وہ بھی جائز نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ اس طریقے پر ذبح کیا جائے کہ اس کے بعد جانور تڑپے اور اس کے جسم سے خون کھچ کھچ کر وہ سارے کا سارا باہر نکل جائے. اگر خون اندر رہ گیا خلیوں میں وہ خون حرام ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کا جانور وہ حرام ہو جاتا ہے جس کا پورا خون نہ نکالا جائے. نمبر دو، اگر کوئی مویشی کسی بھی وجہ سے ذبح کیے بغیر مر گیا تو حرام ہے. اب یہاں پر تفصیل ہے کہ گلا گھٹنے سے مر جائے، کسی کے سینگ لگنے سے مر جائے، اوپر سے نیچے گر کے مر جائے، کوئی جنگلی جو ہے وہ جنگلی جانور درندہ آ کر اسے کھا جائے، اس سے مر جائے. لیکن بہرحال اگر ذبح کیے بغیر اس سے پہلے کوئی جانور مر گیا، جو کہ مویشی مر گیا حالانکہ ویسے حلال تھا، اب وہ بھی حرام ہو گیا. پھر نمبر تین، کسی بھی مزار یا استھان پر لے جا کر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ بھی حرام ہے. ممکن ہے کوئی شخص کہے گی میں نے تو اللہ کے نام پہ ذبح کیا، لیکن استھان پر لے جانا کسی بت کے یا کسی مزار پر لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ صاحب مزار یا جو بت ہے استھان کا، اس کا تقدس بھی اب شامل ہے، ورنہ اللہ کے نام پر تو آپ گھر میں بھی ذبح کر سکتے تھے. اسی طریقے پر جو ہے وہ جوئے کے تیروں کے ذریعے تقسیم شدہ گوشت بھی حرام ہے. کہ تیر کے ذریعے سے، تیر رکھے ہوئے ہوتے تھے، تیر نکالا، اگر اس پر اللہ کا نام آ گیا تو یہ گوشت اللہ کے لیے ہے، اگر اس پر کسی بت کا نام آ گیا تو گوشت بت کے نام پر ہے. تو چونکہ اس پورے عمل میں شرک شامل ہے، لہذا جوئے کے تیر کے ذریعے اگر وہ گوشت اللہ کے نام پر بھی نکلے تب بھی حرام ہے. پھر نمبر چار، اگر جان چلی جانے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں بقدر ضرورت حرام کے استعمال کی اجازت دی گئی، لیکن غیر باغم والا آپ نہ انسان اس میں حد سے آگے بڑھے اور نہ کوئی اللہ کی نافرمانی کرنے کا، بغاوت کرنے کا کوئی اس کے پیچھے کوئی ارادہ ہو. صرف جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت اللہ نے اجازت دی کہ تم حرام کا استعمال کر سکتے ہو. اس کے بعد آئے چار اور پانچ میں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزوں کو مسلمانوں کے لیے حلال کرنے کا اعلان فرمایا. آیت نمبر چار میں بھی اعلان ہے، آیت نمبر پانچ میں بھی اعلان ہے. اللہ نے فرمایا کہ الیوم احل لکم الطیبات، تمہارے لیے اللہ نے آج کے دن پاکیزہ چیزیں حلال کر دی ہیں، یعنی ہر پاکیزہ چیز اللہ نے مسلمانوں کے لیے شریعت میں حلال کی. اس میں سے کچھ مثالیں ان دو آیتوں میں دی گئیں کہ کیا کیا حلال ہے. نمبر ایک، اگر سکھائے ہوئے شکاری جانور کو اللہ کا نام لے کر شکار پر چھوڑا جائے تو اس کا مارا ہوا ایسا شکار حلال ہے جس میں سے اس نے خود نہ کھایا ہو. اگر اس نے خود کھا لیا اس کا مطلب ہے اس کے سکھانے میں کمی رہ گئی ہے, وہ سکھایا ہوا نہیں. اب تو اس نے پکڑا اور خود بھی کچھ کھا لیا, آپ بھاگ کر پہنچے, اگر تو شکار زندہ ہے اور آپ نے ذبح کر دیا تو پھر تو جائز ہے, لیکن اگر اس کے کھانے سے شکار مر گیا اب وہ حرام ہو جائے گا. لیکن اگر وہ خود نہ کھائے اور صرف پکڑ لے شکار کو اور آپ نے اس کو چھوڑا تو اللہ کا نام لے کر, تو اگر مر بھی جائے لیکن اگر اس نے خود نہیں کھایا تو تب بھی حلال ہے. نمبر دو, اہل کتاب کے لیے حلال کردہ کھانے مسلمانوں کے لیے حلال ہے اور مسلمانوں کے لیے حلال کردہ کھانے اہل کتاب کے لیے حلال ہے. نمبر تین, نیک سیرت مسلمان خواتین اور نیک سیرت اہل کتاب خواتین سے مسلمان مرد نکاح کر سکتے ہیں. یعنی مسلمان نیک سیرت مسلمان خواتین تو ہے ہی حلال, اور اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائیوں کی بھی ایسی خواتین جو کہ نیک سیرت ہو, محسنات کے الفاظ آئے ہیں, ان سے مسلمان مرد نکاح کر سکتے ہیں. لیکن ساتھ وضاحت کر دی, جبکہ مقصد گھر بسانا ہو نہ کہ محض حصول عزت یا خفیہ کوئی آشنائی, اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مہر دینا لازم ہے. جب تم نے مہر دے دیا ہو اور گھر بسانے کا ارادہ ہو تو مسلمان خاتون بھی اور کتابیہ خاتون بھی بشرطے کہ نیک سیرت ہو, ان سے تمہارا نکاح جائز ہے. البتہ آیت کے آخر میں لرزا دیا گیا, فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جس نے ایمان کے بعد کفر کیا اس کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. یعنی شادی تو کر لی کسی کتابیہ خاتون سے اور بعد میں پھر خاتون کے رنگ میں رنگ گئے اور جو غیر اسلامی طور طریقے وہ اختیار کر لیے, اپنے شاعر کو اپنے دین کے احکامات پر عمل کو بھول گئے, یا خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ اپنی اولاد کی تربیت سے توجہ نہیں دی اور اولاد اپنی ماں کے مذہب پر چلی گئی. مرد مسلمان ہے اور اسی کا بیٹا وہ ماں کے مذہب پر یہودی عیسائی ہو گیا, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑی خطرناک ہیں. لہذا اپنے آپ کو فتنے میں ڈالنے سے بہتر یہی ہے کہ آدمی اس اپنے آپ کو آزمائش میں نہ ڈالے, اور بہتر یہ ہے کہ کسی مسلمان خاتون سے ہی نکاح کرے, یا پھر کوئی اگر اہل کتاب خاتون مسلمان ہو جائے تو پھر بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, اس سے بھی نکاح ہو سکتا ہے. آیت نمبر 6 میں اللہ نے وضو کے فرائض بیان فرمائے. اس آیت میں وضو کے 4 فرائض, یعنی چہرے کا غسل, بعض لوگ صرف چہرے پر پانی مل لیتے ہیں اس سے وضو نہیں ہوتا, بلکہ چہرے پر باقاعدہ پانی بہانا ہے, پیشانے سے لے کے تھوڑی تک, اس کان سے لو سے لے کر اس کان کی لو تک باقاعدہ پانی کو بہانا ہے. اسی طریقے پر ہاتھوں کا غسل کوہنیوں سمیت, ہاتھ پر بھی پانی پورا بہانا ہے, صرف یہ نہیں کہ ایسے کر دیا ہاتھ مل دیے تو متا ہو جائے گا, بلکہ باقاعدہ کوہنیوں سمیت پانی بہانا ہے. نمبر 3 سر کا مسا ہے, سر پر گیلا ہاتھ پھیرنا, اور نمبر 4 پاؤں کا ٹخنوں سمیت غسل, یعنی پاؤں پر بھی ٹخنوں سمیت پانی بہانا ہے. یہ غسل کے 4 فرض ہیں. یہاں ایک نقطہ اور نوٹ کیجئے جو لکھا ہوا نہیں ہے, وضو تو مسلمان کر رہے تھے مکی دور کی ابتدا سے, لیکن وضو کے فرائض کا ذکر اللہ نے کیا ہے مدنی سورت 6 ہجری میں سورہ مائدہ میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول پر قرآن کے علاوہ بھی وحی اترتی تھی, جسے ہم وحی خفی کہتے ہیں, اور اس وحی خفی کے ذریعے سے اللہ کے رسول کو وضو کا طریقہ بتا دیا گیا تھا. لہذا منکرین سنت کا یہ کہنا کہ بس ہم صرف قرآن مجید سے ہی رہنمائی لیں گے اور یہی صرف ہدایت کی واحد سورس ہے, یہ غلط ہے, بلکہ اللہ کے رسول پر قرآن کے علاوہ بھی وحی اترتی تھی اور ہمارے لیے قرآن و سنت دونوں کے دونوں حجت ہیں. اس آیت مجید فرمایا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ انسان ناپاکی کی حالت میں ہے, حالت جنابت میں ہے, تو اب وضو سے بات نہیں بنے گی, اب تو مکمل غسل کرنا پڑے گا. مجید فرمایا ہے کہ اگر غسل یا وضو کے لیے پانی دستیاب نہ ہو, اور یا یہ ہے کہ تفصیلات میں باتیں آتی ہیں کہ پانی تو ہو لیکن وہ کھانا پکانے اور پینے کے لیے بس کافی ہو, تو اس صورت میں اجازت دی گئی کہ پاک مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے. تیمم میں پاکیزہ مٹی سے چہرے اور ہاتھ ان دونوں کا مسا کیا جائے گا. تیمم کی سہولت کو اللہ نے فرمایا کہ یہ اس کی طرف سے ایک رعایت بھی اور اس کی طرف سے نعمت بھی ہے. آیت نمبر 7 شریعت کے حوالے سے ایک بہت بڑی عظیم آیت ہے. اس سے پہلے آیت نمبر 3 میں یہ بات ہمارے سامنے آ چکی کہ اللہ نے دین اور شریعت کو اپنی ایک نعمت قرار دیا, وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, یاد رکھو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہوئی ہے، یعنی جو شریعت اللہ نے دی ہے یہ نعمت ہے، اس پر اگر عمل ہو تو تمہارے مال، تمہاری جانیں، تمہاری آبرو محفوظ ہو جائے، معاشرے کے اندر ایک امن و امان اور ایک معاشرے کے اندر سکون کی کیفیت پیدا ہو جائے. تو یاد رکھو اس اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی. وہ مساک الذی وعدتکم بہ، اور اس عہد کو یاد رکھو کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے تمہیں پابند کر دیا ہے. وہ کلمہ طیبہ ہے جس نے پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے یہ عہد کر لیا کہ میرا معبود اللہ ہے، مال اور جان میں نے اللہ کے ہاتھ بیچ دی. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ اس مال اور جان اگر وہ لگاتے ہیں اللہ قیامت، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا. اور مزید فرمایا کہ اس عہد کو بھی یاد رکھو، تم نے کلمہ پڑھا محمد رسول اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے حضرت محمد کو اللہ کا رسول مانا، اور رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تمہیں اطاعت کرنی پڑے گی. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. تو یہ کلمہ طیبہ ایک عہد ہے اور شریعت ایک اللہ کی نعمت ہے. اب ان کو یاد رکھو، اس عہد کو یاد رکھو گے کلمہ طیبہ والے، تو اس کے بعد تم پھر خود بخود ہی شریعت کو بھی یاد رکھو گے، اس پر عمل بھی کرو گے. آیت نمبر 8-10، اس میں اللہ نے فرمایا کہ عدل کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کھڑے ہو جاؤ، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے عدل کے گواہ بن کر. یعنی یہ تصور کہ بس اسلام کا مطلب ہے کہ آدمی بہت ہی نیک و صوفی بن جائے، اور یہ ہے کہ ہر وقت نمازیں پڑھتا رہے، ذکر کرتا رہے، لیکن نہ وہ کسی کے چھائے میں ہو نہ کسی کی برائی میں ہو، یہ تصور ایک بندہ مومن کا نہیں ہے. بندہ مومن بلا شبہ اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، لیکن وہ معاشرے میں جو ظلم اور لوٹ گسوٹ ہے اس کے خلاف وہ جہاد کرتا ہے، بدی کی قوتوں کے ساتھ پنجہ آزمائی کرتا ہے، معاشرے سے ظلم، زیادتی، جبر، استحصال اسے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کا حکم ہے کہ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے عدل کے گواہ بن کر. ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو. عدل کرنے سے اگر کسی دشمن کو فائدہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، لیکن تم نے عدل کرنا ہے. اے دلو، عدل کرو، ہوا اقرب للتقویٰ، یہی تقویٰ سے زیادہ قریب ہے. لہذا بڑی صحیح بات کسی نے کہی کہ اسلام کا کیچ ورڈ ہے عدل. اگر ایک لفظ میں اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کرنا ہو تو وہ ہے قیام عدل، کہ اسلام دنیا میں عدل کا قیام چاہتا ہے، ہر اعتبار سے عدل. کسی بھی اعتبار سے افراد و تفریط نہ عقائد میں ہو، نہ عبادات میں ہو، اور نہ ہی معاشرے میں کوئی لوٹ گسوٹ ہو. عقیم الوزن بالقسط، بلکہ پورے کے پورے وزن کو عدل کے ساتھ قائم کیا جائے، حقوق اور فرائض کا صحیح تعین ہو، نہ مزدوروں پر زیادتی ہو، نہ مالکان پر زیادتی ہو، نہ عورت پر ہو، نہ مرد پر ہو، نہ اجتماعیت پر ہو، نہ انفرادیت پر ہو. اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ ظلم و زیادتی کے خلاف عدل کے علمبردار بن کر کھڑے ہوں گے انہیں بشارت دی گئی، ان کے لیے بخشش بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے. اور اس کے برعکس جو لوگ اللہ کی ان آیات کو اور ان احکامات کو قبول نہیں کریں گے، ظلم کریں گے، یا یہ ہے کہ معاشرے میں عدل کے قیام کے لیے جد و جہد نہیں کریں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب و سزا کے حقدار ہوں گے، اس سے دوچار ہوں گے. آیت نمبر 11 میں فرمایا کہ مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت جو صحابہ پر ہوئی، پہلے اس کا بیان ہے. اور فرمایا کہ جب یہ مسلمان جا رہے تھے عمرے کے لیے سن 6 نبوی میں، سن 6 ہجری میں، تو مشرکین مکہ کے لیے ایک بڑی عجیب کشمکش آ گئی تھی. اور وہ کشمکش یہ تھی کہ اگر تو مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہو کر عمرہ کرنے دیتے ہیں، ان کی انا کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے ہمارے باغی ہمارے بھگوڑے ہیں اور ہمارے جیتے جیے داخل نہیں ہو سکتے مکہ میں، اور اگر مسلمانوں کو عمرہ نہ کرنے دیں تو پورے عرب میں بدنامی ہوتی ہے کہ یہ کیسے کعبے کے متولی ہیں کہ انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا. اب وہ بڑے پریشانی میں تھے، کریں کیا. اب انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، اور وہ یہ تھا کہ کوئی ایسا کام کرو کہ جس سے مسلمان مشتعل ہو جائے اور وہ ہمارے خلاف کوئی اقدام کر بیٹھے، پھر ہمارے پاس جواب ہوگا جی پہل انہوں نے کی ہے، ہم نے ان سے بدلہ لیا ہے. لہذا بہت مشتعل کرنے کی کوشش کی مسلمانوں کو، بڑے قریب سے آ کر گھوڑے دوڑاتے، گالیاں دیتے، گستاخیاں کرتے. لیکن اللہ نے ایسا جو ہے وہ اللہ کے رسول کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ ایسا ڈسپلن دیا تھا صحابہ کو کہ قطعاً کسی بھی صحابی نے رد عمل کا اظہار نہیں کیا اور قریش کی یہ سازش ناکام ہو گئی. تو اللہ نے فرمایا کہ ایک قوم نے ارادہ کیا تمہارے خلاف اقدام کا, اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس سے محفوظ رکھا. بلا شبہ اللہ تعالی ہی انسان کو ہر مشکل, ہر پریشانی, ہر مصیبت سے اللہ تعالی ہی عافیت دیتا ہے. لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ اور توکل کریں. یہ دو رکو مکمل ہوئے اس سورت کے. اب اس کے بعد رکو نمبر 3 سے لے کے اور رکو نمبر 6 تک مسلسل اللہ تبارک و تعالی نے اب یہاں پر بنی اسرائیل سے خطاب کیا ہے, رکو 3 سے رکو 6, اور ان میں اللہ تبارک و تعالی نے جو اہل کتاب کی شریعت سے پرامر سے پہلے کہی ہے, نفاذ شریعت کی جد و جہد سے راز ہے, اللہ نے اس کو بیان کیا. آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا, ان میں اللہ نے 12 قبیلوں کے لیے 12 نقیب مقرر کیے, اور اس کے بعد اللہ نے ان سے عہد لیا نماز قائم کرو, زکات ادا کرو, رسولوں پر ایمان لاؤ, رسولوں کے مشن میں ان کے دست و بازو بن جاؤ, اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو. وہ پیسہ جو اللہ کے دین کی تبدیل و غلبے کے لیے خرچ ہوتا ہے وہ قرض حسنہ کہلاتا ہے. تو فرمایا کہ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وأقرضتموہم وأقرضتم اللہ قرضا حسنا, اگر تم نے یہ 5 کام کیے فرمایا میں تمہاری خطائیں تم سے دور کر دوں گا اور میں تمہیں داخل کروں گا ان باغات میں کہ جن میں نہریں بہتی ہیں, جن کے نیچے سے ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہو گے. فرمایا جس نے اس عہد کی ناقدری کی اس نے سیدھے راستے کو چھوڑ دیا. یہ ان سے ایک عہد لیا تھا اللہ نے شریعت پر عمل کا اور شریعت کے نفاذ کے لیے مال اور جان لگانے کا, لیکن فرمایا کہ جس نے اس عہد کی خلاف ورزی کی وہ گویا سیدھے راستے سے بھٹک گیا. اس کے بعد آیت نمبر 13 اور 14 میں فرمایا کہ فب ماں نفز ہم مسا کہم لان نہ ہوں, انہوں نے چونکہ اپنے اس عہد کی خلاف ورزی کی اس وجہ سے ہم نے ان کے اوپر لانت کی, اس لانت کی وجہ سے ان کے دل میں سختی پیدا ہو گئی. اور اس سختی کے بظاہر کیا تھے؟ نمبر 1 اپنے خبیث نفس کی تسکین اور اپنے خبث باطن کے اظہار کے لیے وہ اصطلاحات کو بدل دیتے تھے اور ان کو غلط معنی میں پھر استعمال کرتے تھے. اتانا کہنے کے بجائے کہتے تھے اسینا, اتانا کا مطلب ہم نے بات مان لی, اسینا کا مطلب ہم نے بات نہیں مانی. کسی نے پوچھا بھی تم نے کیا کہا ہے تو کہا یہ آپ کے سننے میں مغالطہ ہوا ہے, آپ تو ہیں ہمارے دشمن, ہماری اچھی بات بھی آپ کو حرج لگتی ہے. اسی طرح سے رائنا کہنے کے بجائے رائنا کہتے تھے. عام صحابہ اللہ کے رسول سے کہتے تھے رائنا, ذرا ہماری رعایت کیجیے, اور یہ بدبخت کہتے تھے رائنا, اے ہمارے چرواہے. نمبر 2 اس نصیحت کو بھول گئے کہ جس کے ذریعے سے ان کو یاد دہانی کرائی گئی تھی اور ان کی اصلاح کی کوشش کی جاتی تھی. اور نمبر 3 فرمایا کہ ان کی طرف سے اے نبی آپ کو مسلسل تجربہ ہوتا رہے گا بددیانتی کا اور خیانت کا. لہذا ہر دفعہ جب بھی یہود سے کوئی معاہدہ ہوا انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی. مصاف مدینہ کی خلاف ورزی پہلے بنو قینقاہ نے کی, پھر بنو نذیر نے کی, اس کے بعد بنو قریظہ نے کی. اور عیسائیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نصیحت کو بھول گئے, اللہ کے ساتھ عہد کی خلاف ورزی کی, تو اللہ نے ان کے درمیان بغض و عداوت پیدا کر دیا, ان کے ہاں مختلف فرقے پیدا کر دیے اور ایک دوسرے کی قوت کا مزہ چکھتے رہے. بڑی بدترین خون ریزیاں ہیں جو کہ عیسائیوں کے مختلف فرقوں کے درمیان جاری رہی ہیں. آیت نمبر 15 تا 16 اہل کتاب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت. ان آیات میں اللہ نے اہل کتاب کو فرمایا کہ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ ہمارے نبی برحق آ چکے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ تم نے اللہ کے احکامات اور اللہ کی تعلیمات میں سے کن چیزوں کو چھپا دیا تھا اور تم نے کن چیزوں کو ظاہر کیا تھا. وہ کھول کھول کے تمہاری اس تمام تحریفوں کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ تم ان پر ایمان لے آؤ, اسی میں تمہاری خیر ہے. اور قرآن مجید کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت اس کو دے گا, یہدی بہ اللہ من اتبع رضوان, اللہ تعالی ہدایت اس کو دے گا کہ جو اللہ تعالی کی رضا کا طلبگار ہو. یعنی قرآن سے ہدایت اسی کو ملتی ہے کہ جو خالص اللہ کی رضا کے حصول کے لیے قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھے, ان پہ غور و فکر کرے. اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا سلامتی کے راستوں کی, اللہ تعالیٰ گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے نور میں لے آئے گا اور اللہ تعالیٰ اسے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے گا. اس کے بعد آیت 17 میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں بلکہ مخلوق ہے. ان کے ایک فرقے یعقوبیہ کا یہ تصور تھا کہ وحدت کا تصور کہ اللہ اور عیسیٰ بس ایک ہی ہے معاذ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ حلول کر گیا عیسیٰ علیہ السلام میں جو وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی معاذ اللہ اللہ ہے یا اللہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ظاہر ہوا ہے. فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول تھے اور حضرت مریم وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بندی تھی اس کی مخلوق تھیں. اگر فرمایا کہ اللہ ان دونوں پر اگر کوئی آفت نازل کرنا چاہتا تو کوئی تھا جو کہ ان دونوں کو ہماری پکڑ سے بچا سکتا؟ وہ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لاچار اور بے بس تھے. تو جو لاچار اور بے بس ہو وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ معبود وہی ہستی ہو سکتی ہے جو ہر طرح سے با اختیار اور ہر چیز پر قادر ہو. آیت 18 میں اللہ کے محبوب امت ہونے کا دعویٰ اس کا بیان ہے. بقالت الیہود و بالنصارہ نحنو ابناء اللہ و احباؤہ. یہود و عیسائیوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اللہ کے بڑے لاڈلے، اللہ کے بڑے چہیتے ہیں. تو اللہ نے جواب میں ان سے پوچھا کہ فلما یعذبکم بذنوبکم، اگر واقعی تم اللہ کے بڑے چہیتے ہو تو پھر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں آتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی عام انسانوں کی طرح ایک انسان ہو، جو اللہ نے اور انسان بنا ویسے تم بھی انسان ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کسی نسل، کسی خاص قوم کی اہمیت نہیں، اہمیت اللہ کے ہاں کردار کی ہے. اچھا کردار اختیار کرو گے اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. آج بدقسمتی سے یہی دھوکہ مسلمانوں کو بھی ہے. ہمارے ہاں بھی تحت و شور میں یہ بات پڑی ہوئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں، جہنم میں تو ہندو جائے گا، یہودی جائے گا، عیسائی جائے گا، اور ہم تو چونکہ آخری نبی کے نام لیوا ان کی امتی ہیں، لہذا ہمارے ساتھ کوئی خاص معاملہ ہوگا. تو ہمیں بھی آج سوال پوچھنا چاہیے اپنے آپ سے کہ اگر ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے محبوب بنتے ہیں، اللہ کے جو ہے وہ محبوب نبی کی امت میں سے ہیں، تو آج ہم پر عذاب کیوں آ رہے ہیں؟ آج کیوں ہم ہر فورم کے اوپر ذلیل ہو رہے ہیں؟ ہماری کوئی دنیا میں شے نہیں، کوئی دنیا میں عزت نہیں. ہم جانتے ہیں کہ امریکہ یکے بعد دیگرے مسلمان ملکوں کا بیڑا غرق کر رہا ہے. عراق میں اس نے کیا کیا، افغانستان میں کیا کیا، اس وقت پاکستان کے ساتھ اس نے کیا ذلت آمیز سلوک کر رکھا ہے. پاکستان کی تباہی کے لیے امریکہ دو طرف سے جو ہے وہ ہمیں پیس رہا ہے. ایک طرف اس نے گن پوائنٹ پر ہمیں مجبور کیا ہے کہ اپنے لوگوں کے خلاف آپریشن کریں، اور دوسری طرف ہمارے اپنے اہلکار کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اس وقت حکومت کی فوج کی جن لوگوں کے ساتھ بھی لڑائی اور کشمکش ہے ان کو بھی اسلحہ مل رہا ہے افغانستان سے. افغانستان میں اس وقت کون بیٹھا ہوا ہے؟ لہذا دونوں طرف سے امریکہ ہی کا اسلحہ ہے، امریکہ ہی کا پیسہ ہے، اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کا ہو رہا. درون حملوں کے حوالے سے ہماری کیا عزت ہے؟ ہماری قوم کی ایک بیٹی آفیہ صدیقی، اس کے حوالے سے کوئی امریکہ نے ہماری کوئی بات سنی؟ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے، دھوم بننے کا مقام ہے، غیرت کا مقام ہے کہ ہماری ایک بیٹی اور وہ ان کی قید میں ہے، اس کے ساتھ انہوں نے کس طرح ذلت آمیز سلوک کیا ہے، اس کے ساتھ کیا کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ کوئی ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم ان کے سفیر کو ملک سے باہر خارج کر سکے کہ تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا ظلم کیا اور کیا زیادتی کی ہے. یہ ہماری لاچارگی ہے. تو یہ جو ہم پر عذاب آ رہے ہیں، ہمیں سوال کرنا چاہیے کیا واقعتاً ہم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کی امت ہونے کی وجہ سے کوئی اللہ کی نگاہ میں ہماری عزت ہے؟ بلا شبہ اس وقت جو حالت پہلے یہودیوں کی تھی، آج وہی ذلت اور مسکنت وہ ہمارے اوپر جو چھائی ہوئی ہے. آیت نمبر 19، اہل کتاب کے لیے اتمام حجت. اہل کتاب کو اللہ نے فرمایا کہ رسولوں کے ایک وقفے کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال تک کوئی نبی رسول نہیں آئے، اس وقفے کے بعد اب ایک رسول آ گئے ہیں، وہ بشارت دینے والے بھی ہیں، خبردار کرنے والے بھی ہیں. لہذا تمہارے لیے بہتری اسی میں ہے، تمہارے لیے خیر اسی میں ہے کہ ان پر ایمان لے آؤ، ورنہ تم اللہ کے سامنے جا کر اب یہ جواب پیش نہیں کر سکتے کہ ہمیں تو کوئی سمجھانے والا آیا ہی نہیں تھا. فقط جاءکم بشیر و نذیر، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے سمجھانے والے، بشارت دینے والے، خبردار کرنے والے آ چکے ہیں. اس کے بعد آیت 20-24 میں نفاذ شریعت کے حوالے سے جو پہلو تہی تھی بنی اسرائیل کی، اللہ نے اس کو بیان کیا. بنی اسرائیل کا نفاذ شریعت کے لیے قتال کرنے سے انکار. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ فلسطین کی سرزمین ہمارے آباء اجداد کی سرزمین ہے، اس سرزمین پر اس وقت ایک مشرک قوم امالکہ وہ قابض ہے، انہوں نے اس مقدس سرزمین کو شرک کا اڈا بنا دیا ہے. اللہ نے تورات ہمیں دی ہے، مقصد یہ ہے کہ اس کی تعلیمات کو ہم نافذ کر کے ایک عادلانہ معاشرے کی مثال تمام انسانوں کے سامنے پیش کریں. تو صحرا میں تو مثال پیش ہو نہیں سکتی، اس کے لیے تو کوئی متمدن علاقہ چاہیے، سامنے وہ متمدن شہر ہے، بستی ہے بیت المقدس کی. آؤ بیت المقدس کو مشرکین سے پاک کرائیں اور وہاں پر تورات کے احکامات کو نافذ کریں. قوم نے جواب دیا کہ یہ جو امالکہ قوم کے لوگ یہاں پر ہیں یہ بڑے زوراور ہے اور ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کسی معجزے کے ذریعے سے ان کو یہاں سے نکال دیں. آپ نے معجزے کے ذریعے سے فرعون جیسے جابر بادشاہ کو غرق کر دیا، تو آپ ان کو بھی یہاں سے نکال دیں، اگر وہ نکل گئے تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے. اسی قوم میں دو افراد ایسے تھے کہ جن پر اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان پر انعام کیا تھا، ایک یوشع بن نون جو بعد میں نبی بنے اور دوسرے کالب بن یوکنا. انہوں نے قوم کو جھنجھوڑا کہ بھئی تمہاری تعداد بہت ہے، تمہاری تعداد 600,000 ہے، ایک مرتبہ تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ پھر وہ تمہارا کیا کر لیں گے، جتنے بڑے ان کی جسم کد کاٹ مضبوط اور طاقتور ہوں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ایک مرتبہ داخل ہو جاؤ اور دیکھو اللہ پر بھروسہ کرو. اور ان کے جو ہے وہ کد کاٹ کو دیکھ کر اور ان کے اسباب کو دیکھ کر مت ڈرو. لیکن قوم نے صاف کورا جواب دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ فذهب انت و ربک فقاتلا، اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کیجئے، ان ہاہنا قائدون، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے. آج 25 سے 26 میں پھر موسیٰ علیہ السلام کی بدعا ہے اپنی قوم کے لیے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ انی لا املک الا نفسی واخی، اے میرے رب مجھے کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اپنے اور اپنے بھائی ہارون کی جان کے علیہ السلام، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اے اللہ تو جدائی ڈال دے ہمارے اور اس فاسق قوم کے درمیان. اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا فیصلہ سنایا کہ اللہ نے 40 سال تک کے لیے اس قوم کو محروم کر دیا ہے کہ یہ بیت المقدس میں داخل نہ ہو سکیں گے اور یہ صحرا میں بھٹکتے پھریں گے، مارے مارے پھریں گے، ٹھوکرے کھائیں گے. اور اے موسیٰ اب آپ اس فاسق قوم کے حال پر افسوس مت کیجیے گا. بلا شبہ دنیا میں جب بھی حق مغلوب ہوا ہے وہ تب مغلوب ہوا ہے جبکہ حق کے علم بردار اسی طرح بزدلی دکھا دے. اگر حق کے علم بردار وہ ان میں بہادری ہو، جرت ہو، تو کبھی بھی باطل غالب نہیں آ سکتا، باطل میں غالب آنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی. ان الباطل کان ذہو کا، باطل ہوتا ہی مٹنے کے لیے. آج بھی اگر دنیا میں مغلوب ہے حق تو وجہ یہ ہے کہ ہم جو حق کے علم بردار ہیں ہم دنیا داری میں پڑ گئے ہیں، ہم دین کے لیے وہ قربانیاں، وہ بال اور جان لگانے کو تیار نہیں ہیں. صحابہ اکرام اسباب کے حوالے سے بھی، تعداد کے حوالے سے بھی دشمنوں سے کم تھے، پامردی دکھائی، جرت دکھائی، بہادری دکھائی، اور تھوڑے عرصے میں بمشکل 21 سال میں پوری جو ہے وہ اتنا عظیم انقلاب تاریخ انسانی کا برپا ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دین کے لیے قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آیت 27 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قربانیاں قبول کرے گا متقیوں کی. حضرت حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان ہوا، حضرت حابیل اور قابیل دونوں نے قربانی پیش کی. اب اس کے پس منظر میں مختلف واقعات ہیں، مفتی شفیع صاحب کی تفسیر پڑھ لیجئے، وہاں زیادہ تفصیل ہے کہ معاملہ کیا تھا. اور حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، آسمان سے آگ آئی، اس نے ان کی قربانی کو جلا دیا، یہ قبولیت کی علامت تھی. قابیل کی قبول نہیں ہوئی، قابیل نے غصے میں آ کر حضرت حابیل کو دھمکی دی کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. حضرت حابیل نے بڑی پیاری بات کہی، حضرت حابیل نے کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ قربانیاں قبول کرتا ہے ان کی جو خود متقی ہوں، جن میں خود خدا خوفی ہو، جن کا اپنا کردار اللہ کی نافرمانیوں سے پاک ہو، اللہ انہی کی قربانی قبول کرتا ہے. لہذا بجائے میری طرف دیکھنے کے اور مجھ پر غصہ کرنے کے، اپنا احتساب کرو، تمہاری اپنی نیت میں اور کردار میں کوئی گڑبڑ تھی جس کی وجہ سے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوگی. یہاں موضوع کے حوالے سے نقطہ کیا ہے کہ نفاذ شریعت کے حوالے سے بھی انہی کی جد و جہد انشاءاللہ کامیاب ہوگی کہ جو خود متقی ہوں، جنہوں نے اپنے دائرہ اختیار میں شریعت نافذ کر رکھی ہو. اپنے دائرہ کار میں شریعت نافذ نہیں کرتے اور پورے ملک میں شریعت کی نفاذ کی خواہش رکھتے ہیں، یہ گویا ہم پھر دھوکہ دے رہے ہیں. یہ چیز جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے جو ہے وہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ جہاں اختیار ہے وہاں تو عمل ہونا، اور باقی جگہ انسان عمل کے لیے بڑا جذباتی ہو رہا ہو. آیت نمبر 28 تا 31 میں حضرت حابیل کا بڑا حکیمانہ واعظ ہے اور اس کے بعد ان کی شہادت کا بیان ہے. حضرت حابیل نے قابیل کو قطر نہر جیسے بدترین جرم سے روکنے کے لیے بڑی عمدہ واعظ و نصیحت کی. کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میں ہرگز رد عمل کے طور پر تمہیں قتل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور دیکھو اگر تم میرے نہ قتل کا جرم کرو گے تو تمہارے اپنے گناہ تو تمہارے ساتھ ہے ہی ہیں، میرے نہ قتل کی وجہ سے میرے گناہ بھی تمہارے کھاتے میں چلے جائیں گے اور تم خسارے میں چلے جاؤ گے. لیکن بدقسمتی سے اس بعض نصیحت کا اثر حابیل پر نہیں ہوا، اور فتوعت لہ نفسہ قتل اخی، اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا، نفس غالب آیا اور اس نے بھائی کو شہید کیا اور ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے. پھر اس کے بعد اللہ نے غالباً یہ نوع انسانی میں پہلا قتل تو تھا ہی تھا اور شاید پہلی وفات بھی تھی، اس سے پہلے ابھی کوئی انسان مرا نہیں تھا. لہذا اللہ نے بتایا سکھایا قابیل کو کہ میت کو کیسے ڈسپوز آف کیا جائے. اللہ نے کوا بھیجا اور کوے نے اس کے سامنے زمین کو کھودنا شروع کیا، کوریدنا شروع کیا. اس سے اس کو رہنمائی ملی کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو اس طریقے پر جو ہے وہ ڈسپوز آف کر سکتا ہوں اور زمین کھود کر اس میں میں دفن کر سکتا ہوں. البتہ اللہ کے رسول کا ارشاد سنیے صلی اللہ علیہ وسلم، لا تقتل نفس نفسا ظلما الا کان ابن آدم الاول کفل من دمها. جب بھی کسی بھی جان کو ناحق قتل کیا جائے گا مگر یہ ہے کہ اس قتل کے گناہ کا ایک حصہ جائے گا آدم علیہ السلام کے اس پہلے بیٹے کو یعنی قابیل کو. کیوں؟ لأنه اول من سن القتل، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے یہ قتل ناحق کے جرم کا آغاز کیا. تو بعض نیکیاں جیسے صدقہ جاریہ ہوتی ہیں، جو نیکی آپ نے شروع کی جب تک وہ چلتی رہے گی اللہ اجر دیتا رہے گا، اسی طرح سے گناہ جاریہ بھی ہوتے ہیں. جس نے کوئی غلط کام کا آغاز کیا، غلط رسم کا آغاز کیا، کسی بدعت کا آغاز کیا، جب تک وہ گناہ چلتا رہے گا، بدعت چلتی رہے گی، آغاز کرنے والے کو بھی گناہ کا ایک حصہ ملے گا. اس کے بعد آیت 32 میں انسانی جان کی حرمت کا بیان ہے. اس آیت میں فرمایا کہ حضرت حابیل کے قتل نحاس کی وجہ سے اللہ نے یہ بات طے کر دی کہ جس نے کسی ایک جان کو بھی قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کی بھی حفاظت کی، اس کا احترام کیا، گویا اس نے پوری کی پوری نوع انسانی کی بقا کا سامان کیا. اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کو اس حوالے سے ہدایت عطا فرمائے، اس لیے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ قتل ناحق کا جرم بہت بڑھ گیا ہے. اور ذرا ذرا سی بات ہے دوسرے کی جان لینا، پورے پورے خاندانوں کو اڑا دینا، یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا ناسور ہے جو کہ رفتہ رفتہ اور بڑھتا جا رہا ہے. آیت نمبر 33 تا آیت نمبر 34 دو آیتوں میں اللہ نے بتایا کہ دہشت گردی کی سزا کیا ہے. فرمایا کہ جو لوگ بھی کسی اسلامی حکومت کے خلاف مسلح بغاوت کریں یا معاشرے میں لوٹ گسوٹ کر کے فساد مچائیں، قتل و غارت گری کریں، لوگوں کی عصمتوں کو املاک کو نقصان پہنچائے، ان کی سزا یہ ہے کہ نمبر ایک انہیں کسی بھی طریقے سے قتل کر دو، یا یہ ہے کہ خاص طریقہ قتل کرنے کا سلیب پہ لٹکاؤ، کسی صورت یہ ہے کہ مخالف سمتوں سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دو، یعنی سیدھا ہاتھ اور الٹا پاؤں، یا الٹا ہاتھ اور سیدھا پاؤں، اور یا پھر یہ ہے کہ انہیں جلا وطن کر دو. یہ مختلف آپشنز دیے گئے کہ جو بھی اسلامی ریاست کے خلاف بغاوت کرے، اور یا پھر یہ ہے کہ لوٹ گسوٹ کرے اور جانوں مالوں امراض کی عزتوں کو نقصان پہنچائے. البتہ آیت 34 میں ایک رعایت دی گئی کہ جو اس طرح کا مجرم خود کو قانون کے حوالے کر دے، اس سے پہلے قانون اس پر ہاتھ ڈالے وہ خود اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دے، یعنی گویا اپنے جرم سے توبہ کر کے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دے، تو پھر اس کے لیے اس کی سزا معاف کی جا سکتی ہے. آیت نمبر 35 میں فرمایا کہ اللہ کی قربت کے حصول کا ذریعہ کیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف قربت تلاش کرو، اور وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. عام طور پر وسیلے کا مطلب اردو میں کیا جاتا ہے کیونکہ واسطہ، تو یہاں سے ہمارے ہاں بعض لوگ مفہوم لیتے ہیں کہ اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ اس کی طرف کو واسطہ تلاش کرو، اور پھر واسطہ کیا ہوتا ہے وہ عام طور پر کہا جاتا ہے بھائی کسی بھی جو ہے وہ بزرگ کو، ولی اللہ کو وسیلہ بناؤ، اس کے ذریعے سے اللہ تک تمہاری بات پہنچے گی. عربی زبان میں وسیلے کے معنی وہ نہیں ہیں جو اردو میں ہوتے ہیں، واسیل نام سے یہ لفظ بنتا ہے، اس کے اصل معنی ہوتے ہیں قربت. ایک وسیلہ مقام کا بھی نام ہے جو اللہ کے رسول کو عطا ہوگا، اور یہ وہ مقام ہے کہ جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اللہ کی قربت اس مقام پر فائز ہونے کے بعد حاصل ہوگی. وسیلے کا اصل معنی ہے قربت، اور قربت ملے گی دو کاموں سے، ان دونوں کاموں کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کر دیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچو. انفرادی اعتبار سے جتنا تقویٰ ہوگا اتنا زیادہ اللہ کی قربت ملے گی. اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ ابن اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں کہ جب ایمان جو جن پر نہ خوف ہوتے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، اور وہ ایمان لائے اور وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، تقویٰ اختیار کرتے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. اسی طریقے پر اللہ کی قربت ملے گی اجتماعی اعتبار سے جہاد کے ذریعے سے. اللہ کے دین کی تبلیغ، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو جہاد کرے گا وہ اللہ کی قربت حاصل کرے گا. اس کے بعد آیت 36 تا 37 دو آیتوں میں اللہ نے یہ بات واضح طور پر فرما دی کہ کافروں کا جہنم سے نکلنا ناممکن ہے، ناممکن ہے. فرمایا کہ قیامت کے دن کافر جب جہنم میں جائے گا تو اگر اس کے پاس زمین بھر سونا ہو، اور بلکہ اس کے پاس اگر زمین بھر اسباب ہوں بلکہ اس سے بھی دگنے ہوں، اور وہ چاہے گا کہ یہ سارے کے سارے اسباب اللہ کو دے کر فدیے کے طور پر اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، لیکن وہ نہیں بچ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. جہنم سے نکلنا چاہیں گے لیکن نہیں نکل سکیں گے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کفر کی خباثت سے محفوظ فرمائے، اور ایمان پر اللہ تعالیٰ خاتمہ عطا فرمائے. پھر ذرا نوٹ کیجئے، غلطی ہے یہاں پر، آگے ہے آیت نمبر 38 تا 39. ان دو آیتوں میں چوری کے حوالے سے حد کا بیان ہے. فرمایا کہ چور مرد یا عورت ہو ان کے ہاتھ کاٹو، یہ ان کے جرم کا بدلہ بھی ہے اور یہ ان کے لیے عبرت بھی ہے، اور بلا شبہ یہ وہ سزا ہے کہ جس کے ذریعے سے معاشرے میں لوگوں کے مال محفوظ ہو جاتے ہیں. جن جن علاقوں میں یہ حدود نافذ نہیں یا ہیں وہاں پر چوری کا عنصر تقریباً ختم ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر حکم یہ ہے کہ یہ سزائیں سب کے سامنے دی جائیں. مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ سعودی عرب میں یہ سزا کیسے دی جاتی ہے. جمعے کی نماز کے بعد مجرم کو لایا جاتا ہے، اور اس کے بعد سب کے سامنے اس کو جو ہے وہ بڑے سے چھرے سے یہاں پر چھرا رکھ کر، اور جو ہے وہ اتنا تیز چھرا ہوتا ہے کہ اس کی ہڈی بھی کٹ جاتی. وہ چیختا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے، لیکن اللہ کی حد کے معاملے میں تو کسی کو اختیار نہیں تبدیلی کا. اور اس کے بعد جو ہے وہ فوری طور پر اس کے ہاتھ کے اوپر وہ روئی وغیرہ ڈال دیتے ہیں جو کٹا ہوا ہے، اور وہ کٹا ہوا ہاتھ بھی اس کے حوالے کر دیتے ہیں. اور لیکن جو یہ منظر ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے اسے ایسی عبرت حاصل ہوتی ہے کہ وہ پھر ضرورت نہیں کرتا کہ وہ کسی کے مال کے ساتھ وہ کھیل سکے، کسی کے مال کو لوٹ سکے. فرمایا مرد یا عورت ہو اگر چوری کا جرم ثابت ہو جائے، اب یہ الگ فقہی کی تفصیلات ہے کہ کن حالات میں سزا کا اطلاق ہوگا اور کتنی مالیت کی چوری پر اس کا اطلاق ہوگا، وہ الگ تفصیلات ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان تمام تفصیلات کو سامنے رکھتے ہوئے جس پر جرم ثابت ہو جائے اس کا ہاتھ کاٹو، اور یہ سب لوگوں کے لیے عبرت ہوگی اور اس کے یہ کیے کا بدلہ ہے. البتہ جو شخص چوری کرنے کے بعد اپنے جرم پر نادم ہو جائے، اس کے باوجود سزا تو ملے گی دنیا کی، البتہ یہ ہے کہ ندامت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو معاف کر دے گا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیا جسم عطا کرے گا، اور تمام معذوریاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہاتھ کٹنے سے ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا. آج 40 سے 43 میں بڑی اہم بات آئی ایمان کی بحث کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ ایمان کے دو درجے ہیں، ایک قانونی ایمان یعنی اقرار باللسان، ایک حقیقی ایمان یعنی تصدیق بالقلب. اور بڑی لرزا دینے والی بات آئی منافقین کے بارے میں، فرمایا کہ یہ زبان سے تو ایمان لاتے ہیں، ان کے دل ایمان نہیں لاتے. لہذا خدا نخواستہ اگر کسی شخص کے زبان پر تو اقرار ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، اسلام کی تمام باتوں کو مانتا ہے، دل اگر اس کا یقین سے محروم ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اس کا شمار اللہ کے ہاں منافقین میں نہ ہو جائے. فرمایا اللہ زینا کالو آمنا بے افواہم ولم تومن قلوبہم, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ زبان سے کہتے ہیں ایمان لائے, ان کے دل ایمان نہیں لائے. اور دل والے ایمان کی پہچان کیا ہے؟ اگر کسی کے دل میں ایمان ہے اس کا اظہار اس کے عمل سے ہوتا ہے. اس کا عمل اگر شریعت کے مطابق ہے تو اس کا مطلب ایمان ہے, نہیں ہے اس کا مطلب اس کو اللہ پر یقین نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے, حساب کتاب لے گا. فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ منافقین جو زبان سے اظہار ایمان کرتے ہیں لیکن دل سے ایمان نہیں لاتے, اور یہود ان کی سرگرمیاں, ان کی بھاگ دوڑ, ان کی آپس میں ملاقاتیں یہ آپ کو غمگین نہ کریں. یہ لوگ جھوٹی باتیں سننے پھیلانے میں بہت دلچسپی لیتے ہیں, باتوں کے اصل مقاصد میں تحریف کرتے ہیں, بات کو کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں, دوسروں کا مال یہ نہ کھاتے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے من پسند فیصلے حاصل کرنا چاہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اگر یہ آپ کے پاس اپنے مقدمے لے کر آئیں تو آپ کو پورا اختیار ہے, چاہے تو ان کے مقدموں کو سماج کے لیے قبول کریں اور چاہے تو نہ قبول کریں, اور اگر قبول کریں تو پھر فیصلہ کیجئے عدل کے مطابق, بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے. اس کے بعد آیت نمبر 44 میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے سخت الفاظ ارشاد فرمائے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو شریعت کو نافذ نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہی کافر ہیں. اس آیت میں ذکر ہے تورات کا, فرمایا کہ ہم نے تورات نازل کی, اس میں نور بھی تھا اور ہدایت بھی تھی, یعنی ایمان کے حوالے سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے حقائق بیان کیے تھے, اور عملی اعتبار سے بھی گائیڈ لائنز دی تھی کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. اور فرمایا کہ انبیاء اکرام اور ان کے علماء حق اور ان کے صوفیاء عظام یہ سب کے سب خود بھی تورات کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے, اور تورات کے ذریعے سے ہی لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے تھے. اور مزید فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ کسی لالچ یا کسی خوف کی وجہ سے شریعت سے پہلو تہی نہ کریں, شریعت کے مطابق ہی فیصلے کریں. اور پھر آیت کا آخری حصہ ہے من لم یاکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون, جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. پھر آیت نمبر 45 میں فرمایا کہ شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرنے والے ظالم ہیں. اس آیت میں ذکر ہے تورات کے قانون قصاص کا کہ جان کے بدلے جان دی جائے گی, آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے کان, دانت کے بدلے دانت, اور جیسے کوئی زخم لگائے گا ویسے ہی زخمی کرنے والے کو زخم لگا دیا جائے گا. ہاں اگر کوئی معاف کرنا چاہے, مقتول کے ورثہ معاف کر دیں قاتل کو, یا مجروح ہونے والا جارے کو معاف کر دے تو اس کی بھی اجازت ہے. اور مزید فرمایا کہ جو اس شرعی حکم کے آنے کے بعد اس کے مطابق فیصلے نہ کریں تو وہی لوگ ظالم ہیں. اللہ کے فیصلوں میں ہی عدل ہے, اللہ کے سوا کوئی اور فیصلے جاری کریں گے نافذ کریں گے اس میں ظلم اور زیادتی ہے. اس کے بعد آیت 46-47 میں فرمایا کہ شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرنے والے فاسق یعنی اللہ کے باغی ہیں. ان آیات میں ذکر ہے عیسائیوں کا, اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور ان کو اللہ نے تورات انجیل عطا فرمائی, انجیل میں بھی ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا تورات کی طرح, اور اہل انجیل کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی فیصلے کریں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ شریعت کے مطابق, اور جو لوگ بھی فیصلے نہیں کرتے شریعت کے مطابق وہی لوگ فاسق ہیں. اب ذرا اپنے صورتحال پر غور کیجیے, 60 سال پہلے ایک ملک حاصل کیا تھا اور حکمران بھی مسلمان ہیں, لیکن بدقسمتی سے اس ملک میں ایک قانون بھی شریعت کے مطابق نہیں ہے. ایک قانون تھا عالی قوانین, وہ بھی 1962 میں ہم نے منسوخ کر دیا. ہندوستان میں آج بھی وہ نافذ ہے, ہمارے یہاں وہ بھی نافذ نہیں ہے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ وعیدیں ہمارے حق میں ہیں. آج ہمارے ارباب اقتدار کفر, ظلم اور اللہ کی بغاوت کے جرم کر رہے ہیں, اور ایسے میں جو اس نظام پر مطمئن ہے, جو اس نظام کے خلاف جد و جہد نہیں کر رہا, وہ بھی اس جرم میں برابر کا شریک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جرم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی, رائے عامہ کو ہموار کرنے کی, ذہن سازی کرنے کی, اور لوگوں کو اس نظام کو ختم کرنے کے لیے متحرک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آیت 48-50 میں اللہ کے رسول کو 2 مرتبہ حکم دیا گیا کہ خواہشات کی پیروی نہ کیجئے اور شریعت کے اوپر عمل کیجئے. فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے، انا انزلنا الیک الکتاب مصدقا لما بین یدی ومہیمنا علیہ، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے جو کہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور پچھلی کتابوں کے اوپر نگران بھی ہے. پچھلی کتابوں نے آ کر جو بگاڑ پیدا کی، جو تحریف کی، اس کتاب نے آ کے اصلاح کر دی. اب فرمایا کہ فاکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اس کلام کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب انسانوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، فرشتوں کی طرح سب مجبور ہوتے اور اللہ ہی کی اطاعت کر رہے ہوتے، لیکن نہیں، اللہ نے شریعت دی ہے امتحان کے لیے. جو شریعت پر عمل کرے گا امتحان میں کامیاب ہوگا، جو عمل نہیں کرے گا وہ ناکامی سے دوچار ہوگا. اس کے بعد آیت 51-53، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہودی اور عیسائیوں کو دوست مت بناؤ. یہودی اور عیسائی یہ تمہارے دشمن ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. جو ان کو دوست بنائے گا اللہ کی نگاہ میں اس کا شمار انہی میں سے ہوگا. جن کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے وہ ان کافروں کے مال و اسباب، ان کی ظاہری شان و شوقت سے متاثر ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اور کہتے یہ ہے کہ ان کے ساتھ دوستی کرنے سے ہم اپنے آپ کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، نقصانات سے بچا لیں گے. لیکن فرمایا کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالی صورتحال بدل دے گا اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی فتح کا فیصلہ فرمائے گا، اور یہ جو ان کے اندر بہت زیادہ گھستے تھے یہ اپنے سرکت پر خود بخود نادم ہو کر رہنے والے ہیں. عزت نہیں ملے گی ان کے ساتھ، نہ ان کے ساتھ رہنے سے کوئی عافیت ملے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم امریکہ کے اتحادی اس لیے بن رہے ہیں کہ نمبر ایک، اس سے ہماری ایٹمی صلاحیت محفوظ ہو جائے گی، نمبر دو، ہمارا کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، نمبر تین، ہماری معیشت وہ مضبوط ہو جائے گی، اور نمبر چار، ہماری سرحدیں محفوظ ہو جائیں گی. چاروں اعتبارات سے ہمیں ناکامی اور منہ کی کھانی پڑی ہے. ایٹمی صلاحیت اتنی ہماری اب خطرے میں ہے، پہلے نہیں تھی. کشمیر کا مسئلہ بالکل ختم ہو گیا، آپ تو سمجھیے کہ ہم اس میں بالکل بے زبان ہو گئے، اب تو ہمارا کوئی بات کرنے کا وہ نہیں. ہم نے ہندوستان کے سامنے 16 آپشن رکھے اور اس نے ایک ہی بات کہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے، ہمارا اٹوٹ انگ ہے. اسی طریقے پر ملک کی سرحدوں کا کیا حال ہے، ملک کے اندر کا کیا حال ہے، معیشت کا کیسا بیڑا غرق ہوا ہے، سب ہمارے علم میں ہے. اس کے بعد فرمایا آیت 54 میں اللہ کے محبوب بندوں کی صفات کیا ہیں. یہ آیت بڑی ہلا دینے والی ہے. اس آیت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتدی منکم عن دینہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، عنقریب اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا جس میں چار صفات ہوں گی. نمبر ایک، یحبہم و یحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے. نمبر دو، اذلۃن علی المؤمنین اعزۃن علی الکافرین، مومنوں کے لیے انتہائی نرم ہوں گے، ہر طرح کی قربانی رسار کرنے والے، اور کافروں کے مقابلے میں انتہائی سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں یعنی اللہ کے دین کی تبلیغ، اس کے غلبے کے لیے جہاد کر رہے ہوں گے. ولا یخافون لومت لائم، اور اس معاملے میں یا اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں رکھیں گے، اسے کوئی خاطر میں نہیں لائیں گے. اگر یہ چار صفات ہمارے اندر ہیں، ہمارے لیے واقعتاً محبوب ترین ہستی اللہ کی ہے، واقعتاً مومنوں کے لیے ہم ہر قربانی دینے کو تیار ہیں، اور کافروں کے مقابلے میں ہم انتہائی، ہمارا موقف سخت ہے، اگر واقعتاً ہم مال اور جان سے اللہ کے دین کے لیے جہاد کر رہے ہیں اور کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، کوئی لاکھ تانا دے کہ تم جو ہے وہ انتہا پسند ہو، تم بنیاد پرست ہو، تمہیں کوئی مستقبل کی فکر نہیں ہے، تمہیں کوئی بچوں کے مستقبل کی پرواہ نہیں ہے، تم صوفی بن گئے ہو، اور جو ہے وہ نہ جانے تم سے کون، تم نے کون سا یہ دین اختیار کر لیا ہے، کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرے، اپنے دھن میں لگے ہوئے یہ کام کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، تو پھر تو ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب و مطلوب بندے ہیں. اور اگر ہم یہ کام نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں معذور کر دے گا اپنی کتاب، اپنے دین کے لمبرداری سے. اللہ تعالیٰ ہمیں پٹوائے گا کسی اور قوم سے، جیسے کہ اللہ نے عربوں کو پٹوایا تھا ترکوں سے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے دین کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دے گا، جو کہ آ کر ہمیں ہمارے گناہوں کا، ہمیں ہمارے کرتوتوں کی سزا دیں گے، اور ان میں پھر یہ تمام صفات موجود ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرومی سے محفوظ فرمائے اور یہ صفات اللہ تعالیٰ میں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آیت 55 اور 56 میں بتایا کہ تمہارے حقیقی دوست یہودی عیسائی نہیں ہیں، تمہارے حقیقی دوست اللہ ہیں اور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ صاحب عمل اہل ایمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اور وہ ہم راکعون اور وہ آج بھی انکساری اختیار کرنے والے ہیں، یعنی وہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے جھکنے والے ہیں، تمہارے اصل دوست یہ ہے. اور پھر کہا کہ جس نے اللہ کو دوست بنایا، جس نے اللہ کے رسول کو دوست بنایا اور جس نے اہل ایمان کو دوست بنایا، فرمایا یہ لوگ اللہ کی پارٹی ہیں اور اللہ کی پارٹی ہی غالب آنے والی ہے. پھر اس کے بعد آیت 57 تا 60 میں فرمایا کہ دین اسلام کا مذاق اڑانے والوں کو دوست مت بناؤ. فرمایا کہ یہودی اور عیسائی یہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تم اذان دیتے ہو تو اس کی بھی نقل اتارتے ہیں، اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگوں سے دوستی مت کرو. ان کی اہل ایمان سے دشمنی کی صرف ایک وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ تم حق پر ایمان لے آئے ہو، تم قرآن پر، اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لا کر حق کے لمبردار بن گئے ہو، اور یہ خود اللہ تعالیٰ کے باغی، اللہ کے نافرمان اور فاسق ہیں. یہ ضد اور تعصب کی وجہ سے اپنے غلط عقائد کے اوپر اڑے ہوئے ہیں. ان کو غصہ ہے کہ آخری نبی کا ظہور ہم میں سے کیوں نہیں ہوا، آخری نبی بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے. فرمایا کہ اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ ان کا حشر کرے گا اصحاب صف کی طرح، جیسے اللہ نے اصحاب صف کو بندر اور خنزیر بنایا تھا اور ان پر اللہ کی طرف سے لعنت اور غضب ہوا تھا، یہی حال ان کا ہوا تھا. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے بجائے طاغوت کا کہنا مانا. طاغوت کہتے ایسے شخص کو یا ایسے ادارے کو کہ جو اللہ کے بجائے اپنی مرضی چلائے. فرعون طاغوت تھا، آج کے اسمبلیاں طاغوت ہیں. فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے بجائے طاغوت کا کہنا مانا، یعنی شریعت کے بجائے منمانے قوانین کی پیروی کی. وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے اور وہ بدترین انجام سے دوچار ہوں گے. پھر آیات 61 تا 64 میں اللہ تعالیٰ نے ان کے مزید کچھ جرائم بیان کیے کہ وہ اہل ایمان کے پاس آ کر ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی اکثریت گناہوں میں، زیادتیوں میں، حرام خوری میں ملوث ہے، اور ان کے علماء اور صوفیاء نہیں روکتے ان کو گناہوں سے اور حرام خوری سے، بلکہ یہ ہے کہ ہیلا سازیوں کے ذریعے سے انہیں ان کے جرائم کے لیے مختلف جوازات فراہم کرتے ہیں. نمبر 4، وہ اللہ پر بہتان لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بن گئے ہیں، ہم پر اب اللہ کی رحمت نہیں آ رہی، اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں اور وہ اپنی رحمتیں اپنے پروردگار بندوں پر نازل کر رہا ہے، البتہ یہودیوں پر ان کی گستاخی اور بدعملیوں کی وجہ سے لعنت بھیج رہا ہے. قرآن مجید سنتے ہیں، ان کی ضد، ان کا انکار، ان کی سرکشی اور بڑھ جاتی ہے. نمبر 6، مسلمانوں کے درمیان مسلسل پھوٹ ڈالنے اور لڑائیاں کرانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے بطور سزا ان کے درمیان بغض اور عداوت و نفرتیں پیدا کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان جرائم سے محفوظ رکھے. آیت 63 اور 66 میں اللہ نے نفاذ شریعت کی برکات بتائی. آیت نمبر 63 میں فرمایا آخرت کے اعتبار سے کہ جو لوگ بھی اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، شریعت پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی خطائیں معاف کر دے گا اور ان کو نعمتوں والی جنت میں داخل فرمائے گا. یہ تو آخرت کی نعمت ہے. دنیا کے اعتبار سے آیت 66 میں فرمایا کہ آسمان سے رحمت کی بارشیں نازل ہوں گی اور زمین سے بھی رزق کے خزانے برآمد ہوں گے. اللہ کے رسول کا بھی ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اقامت حد من حدود اللہ، اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کا قائم کرنا، خیر من مطر 40 لیلا، وہ 40 راتوں کی بارش سے زیادہ بہتر ہے. یعنی 40 راتوں کی بارش سے جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالی زمین سے اگاتا ہے، پیدا فرماتا ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کو نافذ کرنا فی بلاد اللہ عز و جل، اللہ عز و جل کے شہروں میں. بنی اسرائیل کی اکثریت نے اللہ کے ان وعدوں کی ناقدری کی. فرمایا کہ ان میں سے تھوڑے سے لوگ تھے جو کہ اعتدال پر تھے، اکثریت اللہ کی نافرمانیاں اور شریعت سے پہلو تہی کرتی رہی. آج سفر نے فرمایا کہ قرآن کی تبلیغ رسول اللہ کا فرض منصبی ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول پہنچا دیجئے وہ کلام جو آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا بھائی لم تفل فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اور مزید اللہ کے رسول کو خوشخبری دی گئی کہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت اپنے ذمے لے لی ہے، واللہ یاسمک من الناس، اب لوگ آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا. ختم نبوت کے بعد اب قرآن کی تبلیغ کی ذمہ داری یہ ہمارے اوپر ہے. اگر ہم نے یہ ذمہ داری ادا کی تو ہم نے اس امت کے ہونے کا حق ادا کر دیا، ورنہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے نیکی کا حکم دیتے رہو، بدی سے روکتے رہو، ورنہ تم پر عذاب آئے گا. تم دعائیں کرو گے پھر اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں نہیں سنے گا. آیت نمبر 68 میں فرمایا کہ شریعت نافذ نہ کرنے والوں کی اللہ کی نگاہ میں کوئی عزت نہیں. یا علی الکتاب لستم علی شئین حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہاری کوئی اوقات نہیں جب تک کہ تم قائم نہ کرو جو کچھ اللہ نازل کیا ہے تورات میں سے، انجیل میں سے، اور جو بھی نازل کیا ہے تمہارے رب نے. آج یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہمارے لیے بھی ہے. اللہ کی نگاہ میں ہماری عزت ہو سکتی ہے بشرطے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کریں، شریعت کے نفاذ کے لیے ہم کمر کس لیں. اور خاص طور پر اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، ان حالات کا علاج صرف شریعت کے نفاذ میں ہے، ورنہ صورتحال خراب سے خراب ہو رہی. جو بھی اس وقت کاروائی ہو رہی ہے فوجی، اس کے نتیجے میں مزید اشتعال پیدا ہو رہا ہے اور مزید خودکش بمبار وہ تیار ہو رہے ہیں، فدائی حملے بقول ان کے کرنے کے لیے وہ مزید تیاریاں کر رہے ہیں. پورے ملک میں یہ حالات خراب ہوں گے. لہذا ان فدائی حملہ کرنے والوں کا مطالبہ کیا ہے کہ شریعت نافذ کرو. تو بہتر یہ ہے کہ اگر حکومت اس ملک کی خیر خواہ ہے، اس ملک کو بدمنی سے، انتشار سے، ٹوٹ پھوٹ سے بچانا چاہتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس ملک میں شریعت نافذ کر دے. کون سی شریعت؟ وہ 22 نکات کے جس پر 31 علماء نے مل کر اتفاق کیا تھا. اور اللہ کی نعمت ہے کہ وہ 31 علماء اکرام ہر مکتب فکر کے جید علماء تھے. اللہ کا شکر ہے کہ ان کی طرف سے ڈاکومنٹ موجود ہے، اسی میں ہماری خیر ہے. نہیں نافذ کریں گے تو بہرحال یہ ہے کہ بظاہر تباہی بھی ہے اور اس کے بعد اس ملک کا ٹوٹنا پھوٹنا، اس کا انتشار اب وہ نظروں کے سامنے نظر آ رہا ہے. آیت نمبر 69، اس آیت میں اللہ نے ذکر کیا ہے چار گروہوں کا، مسلمانوں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا اور ایک سادی فرقے کا. یہ سادی فرقہ دور نبوی میں موجود تھا. کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ اپنی نسبت قائم کرتا تھا یحییٰ علیہ السلام کی طرف، کچھ کا خیال ہے کہ شیش علیہ السلام کی طرف، کچھ کا خیال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور ستارہ پرستی کے شرک میں مبتلا تھے. اللہ نے چاروں گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جن انبیاء سے ان کی نسبت اپنے زمانے میں تھی، اس نسبت کے حوالے سے یہ اس دور کے اہل حق میں شامل تھے، لیکن کسی گروہ سے نسبت انسان کو اللہ کیا نجات نہیں دلائے گی. اللہ کیا نجات کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک اس کا اچھا عمل کرنا، اور دوسرا یہ کہ اس کا عمل خالص اللہ کے لیے اور آخرت کے اجر و ثواب کے لیے، یعنی اچھا عمل بھی ہو اور اس کے ساتھ خلوص و اخلاص بھی ہو. اگر یہ دو چیزیں ہیں تو تب انسان اللہ کے ہاں نجات پا جائے گا، جہنم سے بچ جائے گا، ورنہ یہ ہے کہ کسی گروہ سے نسبت اسے جہنم سے نہیں بچا سکتی. آج 70-71 میں فرمایا کہ شریعت کے بجائے خواہشات نفس کی پیروی، اس کا انجام فرمایا کہ بنی اسرائیل کے پاس جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر آئے اور ایسی تعلیمات لے کر آئے جو ان کی خواہشات نفس کو نہ بھائیں، تو انہوں نے کچھ پیغمبروں کو چھٹلایا اور کچھ کو انہوں نے شہید کر دیا. دنیا میں ہمیشہ دو ہی چیزوں کی پیروی ہوئی ہے، تیسری کوئی نہیں. یا تو پیروی ہوتی ہے شریعت کی، اور یا پھر پیروی ہوتی ہے خواہشات کی. فرمایا کہ انہوں نے انبیاء کو ناک شہید کیا اور سمجھے کہ ہمارے یہ سب کچھ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے بھی ذرا مہلت دی، شاید توبہ کر لے، لیکن فرمایا کہ مزید وہ بہرے ہو گئے، مزید اندھے ہو گئے، وہ مزید بہیس ہو گئے اور ان کی مجرمانہ روش بڑھتی چلی گئی. آج 72-77 میں فرمایا کہ شرک کرنے والے پر جنت کی پیروی، شرک کرنے والے پر جنت حرام ہے. ان آیات میں عیسائیوں کے دو گمراہ فرقوں کا ذکر ہے. یعقوبی فرقے کا عقیدہ تھا کہ اللہ ہے ہی عیسیٰ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ اتر گیا ہے. اور ان کا ایک فرقہ تھا ملکائیہ، اس کا عقیدہ یہ تھا کہ معاذ اللہ اللہ بھی معبود ہے، عیسیٰ بھی معبود ہیں، حضرت مریم بھی معبود ہے، تفسیر کا عقیدہ. ان آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ آئے انہوں نے بنی اسرائیل سے یہ بات کہی تھی کہ جان لو کہ جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا اس کے اوپر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اسی طرح سے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں، اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے. حضرت مریم اللہ کی بندی تھی، صدیقہ تھی، وہ دونوں مخلوقات میں سے تھے اور وہ دونوں محتاج تھے کہ اپنی زندگی برقرار رکھنے کے لیے کھانا کھائیں. تو جو خود محتاج ہو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ انہوں نے ایک ماضی کی ایک قوم ہے، اس کی غلط عقیدوں کی انہوں نے تقلید کی ہے. تفسیر عثمانی میں لکھا ہوا ہے کہ مصر میں فلسفیانہ مذہب تھا جس میں تثلیث تھی، تین چیزوں کو قدیم مانتے تھے، جس کی روح سے خالق بھی قدیم ہے، روح بھی قدیم ہے، مادہ بھی قدیم ہے. خالق نے مادے اور روح کو جوڑ جوڑ کر کائنات میں مختلف چیزیں بنائی. ان کا بھی عقیدہ تثلیث کا صرف معبودوں کے نام بدل دیے. فرمایا کہ یہ ایسی ہستیوں کو اللہ کے سوا معبود بنا رہے ہیں کہ جو نہ انہیں نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں. خیر اسی میں ہے کہ توبہ کریں، خالص توحید کا عقیدہ اختیار کریں، وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے. پایا 78-81 میں اللہ نے بنی اسرائیل کے نافرمانوں پر پیغمبروں کی لعنت کا ذکر کیا ہے. فرمایا کہ بنی اسرائیل پر لعنت کی حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی. کیوں؟ نمبر ایک، وہ اللہ کی نافرمانی میں حد سے گزر گئے تھے. نمبر دو، برائیوں سے نہیں روکتے تھے، معاشرے کے اندر برائیاں جاری ہیں اور وہ بے حس، وہ اسے منع نہیں کرتے تھے. اور نمبر تین، اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں کرتے تھے. ان جرائم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور اللہ نے ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب لکھ دیا. اس کے بعد آیات 82-86، پھر نوٹ کیجئے کہ آیت 82 پر چھٹا پارہ مکمل ہو رہا ہے، لیکن رکوع نمبر 11 چلتا آیت نمبر 86 تک، اور آیت نمبر 82 پہ مضمون مکمل نہیں ہو رہا. مضمون مکمل ہوتا ہے جا کے آیت 86 پر، اس لیے ہم تھوڑا سا ساتویں پارے میں آج پھر داخل ہو رہے ہیں، اس وجہ سے کہ رکوع کے اختتام پر مضمون کی تکمیل ہوتی ہے اور ہمارے پیش نظر مضامین کا خلاصہ ہے. آیت نمبر 82 سے ایک مضمون شروع ہوا، اللہ نے بتایا کہ مسلمانوں کے دوست کون ہیں، دشمن کون ہیں. فرمایا کہ مسلمانوں کی دشمنی میں بدترین ہیں یہودی اور مشرک، جیسے آج بھی یہودی اور ہنود اور یہود، یہ دونوں دشمنی میں آگے آتے ہیں. اور مسلمانوں کے ساتھ نرمی کے حوالے سے آگے آگے ہیں عیسائی. دور نبوی میں بھی شاید نجاشی رحمت اللہ علیہ ہوں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ صرف ایمان لائے بلکہ مہاجرین کا اکرام کیا. اور پھر بعد میں بھی حبشہ سے پے بپے وقت آتے رہے مدینہ اور آ کر ایمان کا اظہار کرتے رہے. قیصر روم نے بھی بھرے دربار میں یہ تو اعتراف کر لیا کہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ایمان نہیں لایا کیونکہ اس کو اپنا اقتدار خطرے میں محسوس ہوا. فرمایا کہ مسلمانوں سے دشمنی میں پیش پیش یہودی اور مشرکین ہیں، اور مسلمانوں کے لیے محبت کے جذبات رکھنے میں آگے آگے عیسائی ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں کچھ ایسے خدا ترس راہب ہیں کہ جو دنیا سے بے رغبتی رکھتے ہیں اور اپنی انا کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے. پھر ساتویں پارے کا آغاز اس مضمون سے ہو رہا ہے کہ ایسے عیسائیوں کا ایک وقت جب مدینہ آیا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت سنی تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اور اس کے بعد انہوں نے پکار اٹھے وہ کہ ہم اس کلام پر ایمان لے آئے، واقعی یہ کلام برحق ہے، اے ہمارے رب ہمیں بھی حق کی گواہی دینے والوں میں شامل فرما. ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارا شمار اپنے نیک بندوں میں کرے گا. اللہ نے ان کی آرزو پوری فرمائی اور انہیں محسنین، یہ جو اعلیٰ ترین مقام ہے اللہ کے بندوں کا، وہ مقام انہیں عطا فرمایا اور انہیں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کا انعام عطا فرمایا. اس کے برعکس جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور ان کو جھٹلایا، وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے کلام سے محبت عطا فرمائے، اس کا اور فہم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر مزید عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم